بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ربي زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا, کیسے ہیں؟ اهلا وسهلا مرحبا. کیسا لگ رہا ہے اس قرآن کے ساتھ ڈیلی؟ ابھی بھی میرے ذہن میں الحمدللہ علی کل حال 23rd پارا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا کیا فیل آ رہا ہے کہ بہت جلدی قرآن کا یہ رمضان گزر رہا ہے نا, ایک برکتوں والا مہینہ جو ہے. جی گوئنگ ٹو فاسٹ, بالکل صحیح بات ہے. تو کیا اپنے لیے کیا لیا ہے ابھی تک؟ ماشاءاللہ ہم نے 22nd پارے کا سورہ احزاب ہم نے کیا نا, سورہ احزاب کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اس میں پوائنٹ بہت زیادہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ساتھ جی کو, انہوں نے ایک ایک پوائنٹ, حالانکہ صرف ہم پورا پارا کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس انہوں نے جو مین پوائنٹ انہوں نے کافی اچھے طریقے سے کل ڈسکس کیے تھے. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے بلے سورہ نساء میں اوٹو گھکو کے بارے میں پڑھا, پھر ابھی ہم نے سورہ نور, پھر اب آ گئی ہے ہمارے لیے سورہ احزاب. ابھی تک ان سب جو جتنا بھی آپ اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ کیا اپنے لیے کیا سمجھ آ رہی ہے, اتنا سیکھا ہے, کیا سیکھا ہے اس قرآن میں, کیا سمجھ آیا ہے کہ ابھی تک عورتوں کے حقوق کی کتنی حفاظت کی گئی ہے اور اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ایک سینٹینس میں لکھیں گے کہ آپ نے کل کا جو ابھی تک جو کچھ لیا ہے اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. سورہ احزاب میں جیسے کل ہم نے پردے کے احکامات تھے, پھر سورہ نور میں ہم نے گھر کے اندر رہنے کے پھر اس کی لمیٹیشن دیکھی کہ ہماری کتنی ہماری حدیں ہیں, ہمارا کس کے سامنے کتنا پردہ ہے اور کتنا ہماری ویلیو ہے, کس حد تک ہم کسی کے گھر جانے کی ہے, گھر کے اندر داخل ہونے کی, گھر کے باہر جانے کی. اور ابھی جیسے سورہ احزاب میں جیسے بات کرنے کا, مردوں سے بات کرنے کس حد تک ہم کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم ہلکا سا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جب تک ہماری لائیو کلاس کا بچے کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا بتائیں گے کیا کل کے لیسن سے لیا آپ نے؟ جی جی میری کلاس میں آواز آ رہی ہے؟ روزمرہ کی زندگی کیسے رہیں؟ بالکل بالکل الحمدللہ روزمرہ کی زندگی میں گھر کے اندر, گھر کے باہر, اور جی لازمن شیئر کریں کہ کیا سیکھا ہے, کیونکہ میں تو بتا دوں گی جو کچھ بھی ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہمیں جیسے بتایا کیا ہے سٹارٹ میں ہی 22 پارے کے جیسے سٹارٹ تھا اس میں سیکنڈ جو آیت ہے 32 میں جیسے ہے کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے نہ بات کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے, اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. جی صحابیات نے حکم سنا اور فوراً عمل کیا, ہم سنتے ہیں مگر عمل میں دور ہیں, اللہ عمل کرنے والا بنا دے. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ واقعی جیسے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ کی عورتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس میں کہا تھا کہ نصارہ کی عورتوں کو آپ اتنا زیادہ کیوں ہر وقت تعریف کرتے ہیں, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حکم پیش کیا جاتا ہے تو فوراً مان لیتے ہیں, جیسے پردے کے احکامات آئے تو رات کو انہوں نے چاہے وہ اپنے کرٹن لے کے اسے کے پلو بنا لیے تھے اور صبح فجر کی نماز میں سب پردے میں گئے تھے. یہ ہوتا ہے کہ فوراً عمل کرنا نا, تو ہم نے اپنا جائزہ لینا, جس تازہ جی بار بار کہتے ہیں نا اپنا سیلف چیک رکھیں, ہم کس حد تک کیا کر رہے ہیں, کیا ہماری پوزیشن ہے, کس حد تک ہمارے منافقانہ تو نہیں ہے. جی ایمان کی کمزوری ہے, اسی کو تو بڑھانا ہے نا. ایمان کی کمزوری کیسے دور ہوگی, جب آپ کا اس قرآن سے رابطہ ہوگا, قرآن کو مسلسل لے کے چلیں گے. نارملی تو آپ اگر ابھی بھی جیسے استاذہ جی بار بار مینشن کرتی ہیں کہ لاسٹ رمضان کو ربی اس رمضان میں اگر آپ قرآن اس دفعہ دورہ قرآن کر رہے ہیں جو فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو ریگولر کرتے ہیں وہ بھی, کہ کیا فیلنگز آ رہی ہیں, ہر دفعہ نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے نا, ہر دفعہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے. جی پھر سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا پھر کافی سارے احکامات اتنے زیادہ ہیں پھر کہ ہم میں مطلب بتا نہیں سکتی کہ بہت اچھا. اس کے لیے سب کو ریکمینڈ کروں گی, جنہوں نے سنا ہے, جو لوگ کلاسز نہیں لے رہے, جنہوں نے نہیں جوائن کیا وہ ضرور جوائن کریں. تفصیل کے ساتھ جو مزہ آتا ہے نا اس کو پڑھنے کا, یقین کریں اس کا ایک الگ ہی مزہ. اس طرح بھی بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جو آپ کلاسز ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں, ابھی آپ صرف ایسے سن رہے ہیں, جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ آئے گی, تفسیر سے کے ساتھ آپ سنیں گے, تو اس کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے. صحیح جی. اچھا یہ پردے کے احکامات اور پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے جیسے جاہلیت کے جو طریقہ کا, تو اس میں استاذہ جی نے بہت زیادہ سکارف لینے کا طریقہ جیسے بالوں کا اوپر جوڑا کر کے کس طریقے سے بنانا, وہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا. اس چیز کو کوشش کرنا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی, اس کو اوائڈ کرنا ہے کہ جو چیز ہم نے سیکھ لی کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پر فرض ہو جاتا ہے, لاگو ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے استاذہ جی کہتے ہوتے ہیں نا کہ بس ہم اس لیے بھی قرآن نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہم کیوں ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو کوشش کرنی ہے کہ جو سیکھا ہے چاہے تھوڑا اس پہ عمل ضرور کرنا ہے. صحیح جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ سورہ الفاتر ابھی انشاءاللہ شروع کریں, سورہ سبا سے کیا سیکھا ہے؟ جی ٹیکسٹ اوپن ہے کلاس میں. جی آپ لوگ کلاس میں ہیں ون ٹائپ کریں اگر سب لوگ کلاس میں ہیں تو. جی کوئی بھی مطلب نہیں, کیا بات ہے, سب ٹھیک تو ہے نا, سب خیریت سے. اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لحاظ سے مجھے بتائیں, کوئی کچھ بھی نہیں شیئر کر رہا, کیا وجہ ہے, اچھا نہیں لگ رہا شیئر کرنا فیلنگس کو, یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ بالکل صرف دو تین کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی کلاس میں, مجھے لگتا ہے صرف آن کر دیا ہے اور کلاس میں آپ لوگ حاضر نہیں ہیں. تو یہ بھی تو ہے نا لبیک, اللہم لبیک جب ہمیں کہا جاتا ہے تو ہم ضرور کلاس میں حاضر ہونا, اس کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنا ہے. جی ہاں ہم نے سورہ احزاب میں جیسے اڈاپشن کے بارے میں پڑھا تھا ڈیٹیل کے ساتھ, جیسے استاذہ نے تھوڑا سا بتایا تھا, وہ ماشاء اللہ کلیئر ہوا ہوگا آپ کے لیے. پھر اور اتنی زیادہ چیزیں جیسے سورہ سجدہ کا ہم نے 21 پارے میں لیا تھا کہ ڈیلی ہم نے, کیا آپ نے یاد کرنی شروع کی ہے یا آپ لوگ رات کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اگر اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ ہمیں لانگ ٹرم اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سورہ زاد کی اور مجھے بتائیں کہ کیا سیکھے آپ نے, کیونکہ سورہ زاد میں جیسے استاذ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کافر و منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہم نے, پھر منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہ, جس روز پڑھتے ہیں, ہاں جی روز پڑھتے ہیں, الحمدللہ صحیح, بالکل صحیح ہے, گھریلو اور معاشرتی حالات کے بارے میں جو ہم نے سیکھا تو اس کو ہم نے ضرور اپلائی کرنا ہے. اور سب سے جیسے ہم نے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گی سورہ نور میں, وہاں پہ گھر کے اندر داخل ہونے کے احکامات دیکھیں, اتنے اچھے طریقے سے بتائے گئے تھے کہ کیوں اس میں کیا حکمت تھی کہ اگر, کیونکہ اس وقت گھروں میں دروازے نہیں تھے, بیل ڈور بیل وغیرہ نہیں تھی, تو اس میں کیوں کہا گیا کہ جب بھی مرد گھر میں داخل ہوں تو نوک کر کے, یا ویسے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر کون کی حالت میں, تو چاہے وہ اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھائی ہو یا باپ ہو, وہ بھی داخل ہو تو بور احتیاط کے ساتھ. تو یہ بہت ساری چیزیں وہ لے کے وہاں پہ بتائے گی, پھر یہاں پہ آہستہ آہستہ ہمیں پردے کا, جیسے ہمیں بتایا گیا کہ ہم کس حد تک کس طرح کا لباس پہنے, اور ابھی جیسے سورہ زاب میں دوبارہ سے پردے کا بتایا گیا کہ باہر کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ضرور پلیز اس چیز کا ہم نے کوشش کرنی ہے, ہر کوئی اپنے طور پہ تھوڑا سا مشکل تو لگتا ہے, جو لوگ جاب کر رہے ہیں چاہے وہ یورپ ہے یا پاکستان ہے, کسی بھی دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں ہیں, تو وہاں پہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے ضرور اپلائی کرنا اپنے اوپر. ایسے ہی ہے نا, اچھا دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے, دعائیں ضرور کیا کریں بہت زیادہ, کیونکہ دعاؤں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جی پردے کرنے کا طریقہ بتایا ہے, جی الحمدللہ, اور دعائیں بہت زیادہ اپنے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے, ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, کیونکہ جس وقت سازہ جی بار بار کہتی ہوتی ہے نا, ابھی ہم پڑھ رہے تو ہمارا دل بہت نرم ہوتا ہے, ہم بہت زیادہ وعدے کر لیتے ہیں نا, ہم یہ کریں گے, لیکن کوشش کرنی ہے کہ ان کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے سورج سبا کے جی اللہ کے دیا رزق کو ریحان اور اللہ کا شکر ادا کرنا, جی استاذہ جی ریڈی ہیں, ٹھیک ہے, ضرور کوشش کریں بعد میں پلیز اپنی فیلنگ ضرور شیئر کیا کریں, یہ ایک امانت ہوتی ہے ہم پہ کہ اگر ہم نے ایک چیز سیکھ لی ہم لوگ شیئر نہیں کرتے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, واسن جزا فی الدنیا والآخرہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کریں, ٹھیک ہے صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم جو کر رہے تھے ابھی دی وائس ہیز گون, ٹھیک ہے, جب تک جی آپ بتائیے کہ انشاءاللہ میں مائک جو ہے چھوڑ دوں گی. صحیح, سورہ سبا سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, سورہ سبا میں کیا لیا آپ نے, سورہ سبا پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آیات تھی کہ وہ کتنی قوم ترقی یافتہ تھی اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا. جی سازہ جی ریڈی ہیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طلب ہے, اور اگر آپ ایسے پانی مانگے کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ طلب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, الحمدللہ طلب ہے اس وقت کچھ پڑھنے کی سیکھنے کی, الحمدللہ. جی ہمارے آن لائن ساتھی بھی بتائیں کہ کیا آپ کو بھی طلب ہے پڑھنے کی سیکھنے کی. جو لوگ شروع میں آتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے آگے اس میں آیا کریں, اس سائڈ کو فل کر لیں ادھر آئیں, تاکہ بعد والے جب آگے آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ جو تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں. ویسے بھی آپ کہتے ہیں آگے کی سیٹیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں, فرنٹ پہ بیٹھنے کا تو ایک اپنا مزہ ہے نا, کمیونیکیشن ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ سے فرق پڑتا ہے, آپ کی اپنی موومنٹ صحیح ہوتی ہے. کئی لوگ اس ڈر سے نہیں آگے بیٹھتے کہ پھر پتہ نہیں ہم ہل جل بھی نہیں سکتے, تو لیکن آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اس کا زیادہ مزہ آئے گا. شروع کرتے ہیں ہم سورت فاطر ہی کی آیتوں کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 15 سے, پہلے سے ریڈی رکھیے کھول کر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورۃ فاطر بہت ہی خوبصورت سورت ہے جس کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو مختلف چیزوں کا تقابل کرتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الخالق ہونے کا بہترین شاہکار ہے یہ دنیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بتائیں، اب یہاں سے انسان کو اس کی اصل دکھتی ہے. تدبر کے قابل آیات ہیں، ہائی لائٹ کر لیجئے گا. آیت 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. 3 سیکنڈ کے لیے ذرا ہم اپنی محتاجی کو محسوس کریں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو ماں کا بڑا محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 مہینے سال میں بدلتے ہیں اور بچہ ماں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہم جس دن پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے جس طرح اللہ کے محتاج تھے، ہم دنیا سے جانے کے لیے بھی اسی کے محتاج ہیں. وہ اگر ہمیں نہ لے کے جائے تو ہم تو جا بھی نہیں سکتے. تو کبھی اتنے مجبور انسان کی اتنی اکڑ تو کسی نے نہ دیکھی ہوگی جتنی آج کے انسان میں دکھتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی دے دے، بندگی دے دے. یسخبکم ویاتی بخلق جدید. اور اگر وہ تم کو اور وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں. ڈانٹ کا انداز سمجھ آ رہا؟ ذرا سا کوئی نخرا کرے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں بھاگو، اور بہت ہے میرے پاس. ماسیوں کو کیسے دھتکارتی ہیں عورتیں، اللہ سب کو ہدایت دے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. تو میرے آپ کے جانے سے دنیا کا کام نہیں رکے گا. اصل تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ولا تزیرو وازرت ہوں وزر اخرا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی لدا باب نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، ذرا ایک ٹرین اسٹیشن کو یاد کیجئے، سروں پہ بڑے بڑے گٹھڑ ہوتے ہیں کلیوں کے، اور ذرا کسی سے کہا دینا کہ آؤ میرا بوجھ اٹھا دو، ذرا ہاتھ دینا، لا یحمل منہ شیء، لا یحمل منہ شیء، اس کے بوجھ کا ایک ادنا سا بھی حصہ بٹانے میں کوئی کام نہ آئے گا. ولو کانا ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم انہی رشتوں کا نام لے کر بعض دفعہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. قیامت کے دن ہمارے گناہوں میں سے یہ کچھ بھی نہ کم کر سکیں گے. تو سوچ کے کسی کی بات مانیے، اللہ کو ناراض کر کے جس کو بھی خوش کریں گے بالآخر اس کا نقصان ہی ہے. زندگی میں جو چیز سامنے ہوتی ہے انسان اس کو بڑا سمجھتا ہے، اور پھر وہ محسوس کر لیتا ہے کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور اسی طرح سے چلتے چلتے وہ پھر اسی کو بڑا بنانے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چونکہ پردوں میں ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہم بس سوچے نہیں جب اللہ پردے میں تو شاید وہ ہے ہی نہیں ہے. چلو اللہ تو ہے کہیں نہ کہیں، لیکن بس وہ اس کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اپنی بے بسی کو جاننے کے لیے یہ آیات بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے. اور یقین کیجئے کہ یہ وہ آیات ہے کہ جو نئے نئے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. مجھے بہت ابتدائی دنوں کے دروس یاد آتے ہیں، ان میں سے میں نے اس پہ بہت دفعہ درس دیا ہوا، کئی پرانے لیکچرز میں رکھا بھی ہوگا، اور بہت ایموشنل آیتیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے رہ جائیں گے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ہم خود ریسپانسیبل ہیں. کسی کے اوپر ہم اپنا کوئی گناہ ڈال کر کل بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ آج ہی ہمیں اس کی حقیقت سجھا دے. تو پھر کون ڈرتا ہے ان باتوں کو سن کر؟ انما تنذر الذین یخشون ربہم. اور آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر جائیں. اصل ماننا جو ہوتا ہے نا یہ بن دیکھے کا. دیکھیے سامنے پولیس مین آ جائے تو سب مانتے ہیں، چلے پولیس تو اپنے حساب سے منوا ہی لے گی ہم سے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی بات اس وقت مانے نا جس وقت آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، اور کوئی بعد میں آپ کو بتائے کہ وہاں سب اپنی مستیاں کر رہے تھے اور وہ فلاں جو تھا وہ اپنے کام میں آ گیا کیونکہ آپ نے کہا تھا، اس نے اسی پہ عمل کیا. کتنی خوشی ہوتی ہے ماں کو اس وقت، کتنی خوشی ہوتی ہے جب اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بعد بھی وہ ٹھیک رہا. تو اصل بات بن دیکھے ہے. دیکھ لیا تو پھر تو کیا بڑی بات رہ گئی. اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اب اگلی آیتوں میں ذرا کوشچنگ ہے، توجہ چاہیے آپ کی بھرپور قسم کی. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، کیا آپ کو برابر لگتے ہیں؟ نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھا اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے، من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہے. آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہ موضوع آیا، آپ کو تو شاید اندازہ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ سے کچھ ویڈیوز شیئر کرنی ہے انشاءاللہ، تو میں منتظر تھی کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ لیں، آپ کا ذہنی افق بلند ہو جائے. تو وہ لوگ جو قبروں میں جائے ہوئے لوگوں، جو قبروں میں موجود لوگوں کے سامنے جا کے روتے اور دھوتے، ان کو باتیں کرتے ہیں، جب انسان ایسی حرکتیں کرتا دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا نا سمجھ انسان ہے. میرا خیال ہے کم از کم 10-15 بار یہ مضمون قرآن میں آتا ہے کہ جو قبروں میں مدفون ہے تم ان کو نہیں جانتے. انشاءاللہ جب اگلی سورت کے لیے ہم کھولیں گے سکرین تو آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کلپ کہ کس طرح لوگ زندوں کو بھی پوجتے ہیں اور قبروں میں جائے ہوئے لوگوں کو بھی پوجتے ہیں. آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہدایت نہیں ملتی نا انسان کو تو وہ پھر مردہ ہی ہوتا ہے، زندہ بھی ایک قسم کا مردہ ہی ہے. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا یا پھر جن لوگوں نے نہ مانا تو ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سختی. اس کو پڑھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں لک ایٹ دس، لک دیکھ ان کو، دیکھو ان کو دیکھو، اور کیسے ہم نے پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھے ہیں، پٹک کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا کسی سے. آج بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھنا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سرخ سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ چائنا کی سائڈ پہ جائیں نا، جاپان اور چائنا اور یعنی پاکستان سے دوسری سائڈ پہ، تو آپ کو اس طرح کے پہاڑ دکھیں گے، ریڈ بلو گرین اس طرح دھاریاں ہوتی ہیں، کیسے لگتا ہے کسی نے برش لے کر پینٹ کیا. یہ سب اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کیسے مختلف رنگ بنتے ہیں. جس رنگ کے اندر دھات ہوتی ہے اس رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں. جو لوگ جیولوجسٹ ہیں، زمین کے راز جانتے ہیں، وہ مٹی کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں رکھی، لیکن ان ساری سائنسی باتوں کے بعد اصل بات کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ آیت بھی اہل علم کو تدبر کرنے، اہل علم کے لیے یہ آیت بھی قابل تدبر ہے. علم مسئلے میں خشیت کا نام ہے. آج ہم ڈگریوں کا نام علم جانتے ہیں، ہم عالم کے لفظ کو علم کہتے ہیں، ہم اسی طرح مفتی کے لفظ کو، شیخ کے لفظ کو علم کہتے ہیں، لیکن علم کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی خشیت پالے، اس کی بڑائی کا احساس دل میں ایسے آ جائے کہ بندہ کبھی نگاہ نہ اٹھ سکے، تنہائی میں، اکیلے میں، سب میں اللہ کو پکارے. اور یاد رکھیے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، جب عمل نہیں دیکھتا نا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. علم کی سٹیمپ یا علم کا پریزرویٹو عمل ہے، اور یہ عمل ہی آپ کو مجھے لے کر چلے گا. ایک بہت ہی خوبصورت روایت عبداللہ بن مسعود سے، کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی وہ جاگتا ہے، لیکن شرط کیا کہ جاگ کر کرتا کیا، قرآن پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے. اور اس کے دن سے پہچانا جائے کہ جب لوگ کھا پی رہے ہوں، یعنی لمبی لمبی دعوتیں، پارٹیاں اور یہ کچھ، تو یہ اس وقت اپنے روزوں میں ہوتا ہے اور اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. اور اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کو اس کی خوشی کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو الٹا پریشانی کی بات ہے. اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خوشیوں سے پہچانا جائے جب کہ لوگ تکبر کر رہے ہوں. اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، خشیت الہی، اس کا دل نرم ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ برپا کرے، اور نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ ہی تیز طبیعت والا. المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت 63 ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ سارے اوور آل جہاں سے بھی اسٹوڈینٹ سن رہے ہیں، ایک تو وہ اسٹوڈینٹس ہیں جو بھی نئے نئے اس دورہ قرآن میں آئے ہیں، ان کو تو ہم ایگزمپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک جو کافی سالوں سے قرآن کے ساتھ جڑا ہے، حامل قرآن ہے، قرآن تھامے ہوئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کرے آخری دن تک تھامے رہے، وہ اس آیت کی روشنی میں خود کو پوچھے کیا چیزیں میرے میں ہیں کیا نہیں. یقین کریں یہ ایک روایت آپ کی میری اتنی خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کر سکتی ہے کہ شاید ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے. اور میں جب علم والوں میں چلبلا پن اور ہائپرنیس اور بیکار باتیں کرنا اور چیخ چیخ کر بولنا اور ذرا سا موقع ملے تو باتیں شروع کر دو اور ذرا سا موقع ملے تو کھانے شروع ہو جاؤ, ذرا سا موقع ملے تو سیل فون چیک کرنے شروع کر دو, جب میں یہ ساری چیزیں دیکھوں تو میرا دل بجھ جاتا ہے. میں کہتی شاید ابھی علم کے پانی نے دل کو دھویا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھونے دھو دے اور ہم اپنی حفاظت کر سکے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہر بات میں علم والا معاشرے سے فرق ہے. آپ نے دیکھا نا تقابل, جب لوگ سو رہے ہیں تو یہ جاگ رہے ہیں, لوگ کھیل رہے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں تو یہ خوش ہے, جو خوش ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں. تو یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. اللہ کرے مجھے آپ کو یہ سوچ مل جائے, پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری شان کیا بلند ہوگی. اور علم حقیقت میں بندے کی شان پیدا کرتا ہے. یقین کیجئے کہ قرآن انسان کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے جب اس کے اندر اتر جاتا ہے. آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کریں, آپ اپنا لائف سٹائل چیک کریں, آپ کی زندگی میں غصہ زیادہ ہے, آپ کو اگریشن ہے, آپ ہر وقت ہی پریشان ہیں, اس پہ غصہ اس پہ غصہ, پاؤں پٹک رہے ہیں چل رہے ہیں, تو پھر ابھی علم کا پانی اندر نہیں گیا, اوپر اوپر گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی خشک چیز کے اوپر پانی ڈالے نا, مثلا کبھی آٹا ہی خشک ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو تھوڑی دیر بعد پھر اوپر کی جو کھال ہے نا وہ نرم ہونے لگتی ہے. سم ٹائم ابھی اوپر سخت ہوتی ہے لیکن اندر نرم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ علم کی تہیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس علم سے واقعی وہ فیض دے دے جو مطلوب ہے. اس کے بغیر بات نہیں مل بنتی. اسی طرح ابن مسعود کا ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے, کہتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرۃ الحدیث, علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے. یعنی کس کو کتنی حدیثیں آتی ہیں, کس کو کتنی آیتیں یاد ہیں, یہ علم نہیں ہے, بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے. جتنا اللہ کا خوف زیادہ اتنا علم ہے. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے, جو کچھ اللہ کو پسند ہے وہ اس کی طرف راغب ہو, اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ لے. اے اللہ ہمیں عالم بنا دے. یہ عالم چاہیے, وہ عالم نہیں جو لوگوں نے فی زمانہ اپنے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان سے محبت بھی دے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کتنی خوبصورت تجارت کا تذکرہ ہے. ایک ایک آئے سورت فاطر کی جو نا دل پہ لینے والی ہے, اس لیے بہت زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر ذرا اس کے لفظوں کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. آیت نمبر 29, ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ, جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا, نوٹ کیجئے گا ہم نے دیا, اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جن میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. کیسی خوبصورت بزنس ڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دے رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں تو ایسی تجارت جس میں صرف نفع ہی نفع ہو, نقصان نہ ہو, وہ تو جائز نہیں ہے, اسی کو تو انٹرسٹ کی قسم کہہ دیں گے. لیکن اللہ کے ہاں جو تجارت ہے نا اس میں نقصان نہیں ہے. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. آپ کو کوئی ایسی ڈیل مل جائے اگر کہیں سے, تو کیا آپ بزنس میں انویسٹ نہیں کریں گے؟ آپ تو جمع پونجی بھی لگا دیں گے, ادھار بھی لے لیں گے. ایمان والوں کے کاموں کو تجارت سے تشبیہ دی گئی. تجارت میں سرمایہ بھی لگتا ہے, محنت بھی لگتی ہے, قابلیت بھی لگتی ہے, لیکن امید کیا ہوتی ہے کہ واپس ملے گا, بلکہ بڑھ کے ملے گا. ایک مومن بھی اللہ کی فرما برداری کرتا, اس کی بندگی, اس کی عبادات, اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال, اپنا وقت, اپنی محنت, اپنی اسکلس لگاتا ہے تاکہ اللہ اس کو پورا پورا اجر دے. یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک تجارت ایسی ہے کہ جس میں نفع نقصان ہے, لیکن اللہ کے ہاں تجارت میں کوئی نقصان نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس تجارت کے لیے تیار ہیں؟ ہم کافی زندگیاں تو بسر کر چکے, اب جو رہ گئی ہیں نا یہ بھی کم نہیں ہے. اگر اس وقت ہم اللہ تعالی کے ساتھ ایک فارم فل کر لیں کہ میرے مالک میں تیار ہوں, تو مجھے جہاں کھپانا چاہے میں کھپ جاؤں گی, تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا دے. انہ غفور شکور, قدردان ہے, پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا. بس تو ہماری پچھلی زندگی کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا وہ رکاوٹ بنتی ہے. میں تو اتنے گناہ کر چکی, میں نے تو اتنی زندگی ضائع کی, اور میں تو اتنی بڑی ہو گئی, میں نے تو یہ کچھ کیا. غفور پچھلوں پہ ایک قلم پھیرے گا معافی کا, اور قدردان اب تھوڑے بھی کرو گے تو زیادہ کر دے گا. اسی لیے بگلی آتے بہت ہی خوبصورت ہیں. اے نبی, جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی بھی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا, دعا کرے اللہ ہمیں بھی بنا دے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اصل میں یہ امت محمدیہ کی بات ہے کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کی نسلوں کو سب کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے بعد امت مسلمہ کو چنا. آپ اور میں امت مسلمہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, پہلا درجہ, کوئی بیچ کی راہ والا ہے, اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا, جہاں ان کو سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا, وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا, اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اصحبنا الحزن, ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. الذی حل لنا دار المقامہ, وہ ذات جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. یہاں پہ کہانی ختم ہوئی. دیکھیے ورثے کی بات ہے, آپ کو مجھے اللہ کے نبی کا ورثہ دیا جا رہا ہے. آج اگر ہم میں سے کسی کو خبر ملے نا فلان جگہ اللہ کے نبی کا پیالہ ہے, وہاں آپ کے بال ہیں, وہاں آپ کے جوتے ہیں, تو میرا لے لوگ الٹے پہنچ چل کے بھی جا سکے تو چل پڑے. ٹکٹ لے لے کر جاتے ہیں لوگ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے, لیکن اللہ کے نبی کا ورثہ یہ قرآن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ مال و درہم نہیں, بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے, دین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ورثہ مجھے آپ کو پکڑا کر اللہ کا نبی چلا گیا, اب آپ تو دے کے چلے گئے, اب اس کے بعد لوگوں کے تین گروہ بنیں گے. ذرا اپنے آپ کو دیکھیے گا ان تینوں میں سے, یا تو تدبر بھی اس بارے کی. پہلی بار دیکھیں نفس پہ ظلم کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے قرآن کو اور اللہ کے نبی کو مانتے تو ہیں, پھر بھی عملاً مانتے نہیں, عمل میں پیچھے ہیں. مومن ہیں مگر گناہگار ہیں, مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں, کمزور ایمان والے ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں. اس لیے ان کو ظالم النفسی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل کیا گیا اور چنے ہوئے بندوں میں کہا گیا. ورنہ دوسرے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اصحاب الشمال کہہ کر سورت واقعہ میں جہنمی قرار دے دیا گیا. تو یہ کہہ لیجئے کہ امت مسلمہ کے سب سے نیچے کے لوگ ہیں, بالکل لو کلاس لوگ ہیں. دوسری قسم بتا دی مختصر, بیچ کی راہ والے, یہ وہ لوگ ہیں کہ فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں. مجھے پھر سورۃ توبہ یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے بتائے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اپنے نفس کو بے لگام تو نہیں چھوڑا ہوا, بلکہ اس کو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا متی فرما بردار بنائیں, لیکن کبھی کبھی نفس کی باغیں ڈھیلی بھی ہو جاتی ہیں, گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کی زندگی خلط و عملاً صالحاً واخر صحیحہ کی صورت میں اچھے برے اعمال کا مجموعہ بنتی ہے. یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہے, اس لیے ان کو بیچ میں رکھا گیا. اس کے بعد اصل کریم آف دی امہ, نیکیوں میں سبقت کرنے والے, صف اول کے لوگ, اصل میں وراثت کا حق ادا کرنے والے, اتباع قرآن و سنت میں بھی پیش پیش ہیں, اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش, دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی آگے آگے, اور بھلائی کے ہر کام میں آگے آگے. یہ جانتے بوجھتے گناہ نہیں کرتے, معصیت نہیں کرتے, انجانے میں گناہ ہو جائے تو ان کی پیشانیاں شرم آلود ہو جاتی ہیں. ان کی پیشانیوں پہ شرم کی وجہ سے ندامت کا پسینہ آنے لگتا ہے, اور ان کی پیشانیاں ارکالوت ہوتی ہیں. ان کی تعداد امت مسلمہ میں پہلے دونوں گروہوں میں سب سے کم ہے, اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا, حالانکہ وراثت کا حق ادا کرنے میں یہ سب سے آ گیا. آپ اور میں خود کو پوچھ لیں ہم کدھر کھڑے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ اب تقریباً آخری عشرے شروع ہو رہے ہیں, آخری عشرہ قریب ہے. آپ جانتے ہیں کہیں تو شروع بھی ہو گیا ہوگا. کیا میں اور آپ اب اپنی زندگی میں یہ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ دیکھیے ہمارے تو رمضان کے بھی یہ تین ہی حصے ہوتے ہیں. ہم پہلے عشرے میں سابقم بالخیرات ہوتے ہیں. مسجدوں کی حالت تو دیکھیے, ذرا تراویوں کا وقت دیکھیے اور لوگوں کا نیکیوں کے لیے آنا جانا دیکھیے. بیچ والے عشرے میں ہم پھر مقتصد ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو بالکل ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور جس ان شاء اللہ لیلۃ القدر یا 27ویں ہوتی ہے یا پھر رمضان میں دعائیں ہوں گی مسجدوں میں جب تکمیل کی, وہ دیکھ لیجیے. اور عید کی نماز پہ تو گن لو جتنے مسلمان ایک شہر میں, سارے ہی آ جائیں گے. اور اس کے بعد عید کی ظہر, اور عید کے اگلے دن ہم پھر دوبارہ پیچھے کے پیچھے. ہم نے کیا سوچا؟ اپنے لیے سوچئے, کیا کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے لیے بڑا گول بنائیں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنی ہی توفیق دے گا. کچھ لوگ قائدون ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, نہ وہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں نہ عمل کرنا چاہتے ہیں, الا یہ کہ جو کچھ سن لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹ رہے ہیں, یو آر نیگلیکٹنگ دا ہیریٹیج, یہ مسلم ہیریٹیج ہے, اس کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے لے آئے اور اچھے طریقے سے لے آئے. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ریس میں وہی جیتا ہے جو گھر سے پہلے تیاری کر کے گیا ہوتا ہے, جو فرسٹ آنے کی نیت رکھتا ہے وہی فرسٹ آتا ہے. کبھی پاس ہونے کی نیت کر کے گیا ہوا شخص فرسٹ کبھی آیا ہوگا. تو خالی اطاعت نہیں, اتباع بھی کرنی ہے. آخرت کے لیے امبیشیس, دنیا کے لیے کانٹینٹ, مل گیا جو ملنا تھا شکر ہے اللہ کا, اور آخرت کے لیے نہیں, خوب سے خوب تک مجھے اور بھی لینا ہے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے لیے اپنے سے آگے والوں کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو. اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایک انسان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں لوگ ہیں, گاڑی اسکوٹر ہے گاڑی لے لیں, گاڑی آ گئی بڑی لے لیں, بڑی آ گئی ذرا بڑی لے لیں, یہ لے لیں وہ کر لیں یہ کر لیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں چلو کچھ تو کر ہی رہے نا, دوسروں سے تو اچھے ہی ہیں. ہاں الحمدللہ دوسروں سے بہت اچھے ہیں, لیکن کیا ہم اور اچھے نہیں بن سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس آیت پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے, اور ہم حقیقت میں اس کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے, اور ہم جا کے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. دیکھیں دل میں اللہ کی محبت اور بڑائی تھی نا, تو وہاں جا کے اپنی بڑائیاں نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے, ہم کتنے نیک تھے, تمہیں کیا پتا کتنی محنتیں تھی. نہیں, الحمدللہ الذی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے. اب ایک اور رخ ہے تصویر کا, اس کے برعکس دوسرا کردار, آیت 36, والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو, وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. ان کو جواب دیا جائے گا, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس تو آگاہ کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب چکھو مزہ, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. یہ کس عمر کی بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو 60 یا 70 سال کی عمر دے دی گئی اس کا عذر ختم ہو گیا. کل اگر وہ جا کے کہہ دے گا وقت نہیں ملا, موقع نہیں ملا, مہلت نہیں ملی, کام بڑے تھے, کیا کرتی کیا کرتا, تو اس کا حساب کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ رہے کتنے ہو, اور جب بتایا جائے گا اتنا تو کہا جائے گا اس وقت اس کا یہ انداز درست نہیں ہے, اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جس جہنم کا ذکر کیا گیا نا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں, چیخیں گے یس ترخون فیحا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے, یعنی ایسا پہاڑ جس پہ چڑھنا بہت مشکل تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس پر چڑھو, میں نے کہا میرے میں طاقت تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کریں گے. اصل میں وہ فرشتے تھے اور اللہ کے نبی کو کچھ منظر دکھانا چاہتے تھے. خیر آپ کہتے ہیں میں نے چڑھنا شروع کر دیا, جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں آئیں, یعنی آپ کو غیب کے مناظر میں سے یہ منظر دکھایا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں, تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار کی آوازیں. سلسلہ تو صحیح ہے, 3951 کی حدیث ہے, تو حدیث یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. وہاں چیخیں گے ہمیں نکال لو, ہم بھاگنا چاہتے ہیں, پلیز باہر جائیں گے, اب جنا گرا نہیں کریں گے, اب چوریاں نہیں کریں گے, حرام کام نہیں کریں گے. تو کہہ دے گا ولم نؤمر کم, کیا تمہیں اتنی لمبی عمر نہ دی تھی کہ من جتا ذک کر اپنی نصیحت حاصل کرتے. اور یہ جو جاکم النذیر ہے نا, بعض لوگوں نے اس کی تفسیر سفید بال بھی کی ہے, کیا تمہارے سر پہ وائٹ سفید بال آ گئے پھر بھی تمہیں نہیں پتا چلا کہ تمہارے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. یہ جو حدیث 60 سے 70 سال والے عذر کیے, یہ مسند احمد کی ہے 275. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج آنکھیں کھول دے. کل کیا فائدہ, آج آپ اور میں چاہیں تو کیا ہم اپنے میٹرک کے نمبر امپروو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کوئی ہمیں میٹرک میں جانے بھی نہیں دے گا واپس. جب موقع ہوتا ہے اس وقت نیکی نہ کریں تو بعد میں نیکیوں کے موقع بھی چلے جاتے ہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے, وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو خلیفہ بنایا, اور اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے, اور کافروں کو ان کے کفر اس کے سوا کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلتا ہے، غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے، یعنی کافروں کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں کے اضافے میں کوئی ترقی نہیں، کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ یس آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ سچ بتائیں، جب زلزلہ آتا ہے اللہ نہ روکے تو رک سکتا ہے؟ کبھی ایکسپیرئنس کیا ہو لگتا ہے کبھی رکے گی نہیں زمین، ایسے انسان فٹ بال کی طرح لڑکتا پھرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے اس نے رکا ہوا ہے۔ اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست والے دوسری ہر یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے راستے پہ ہوتے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا گمان ہوتا ہے، موقع مل جائے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ذرا اللہ ہمیں کوئی موقع دے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے، لوگ اپنی ہی کی ہوئی نیتوں پہ قائم نہیں رہتے، اللہ سے کیے ہوئے باتوں پہ کہاں قائم رہیں گے۔ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، کبھی بھی زندگی میں آپ اپنی ہی کی بھی کسی نیت سے پیچھے ہٹے تو اس کو یاد کیجئے گا کہ کہیں میرے لیے تو یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگتے ہیں اور بڑی بڑی چالیں چلنے لگتے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھی۔ اب کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کا طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ برتا جائے؟ کیا ہوا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ؟ عذاب، پکڑ۔ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں؟ کہ نہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جن سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں۔ سوچیے اس کو ذرا، جو مرضی ہم کر لیں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں آئیں گے ہم سے، الحمدللہ۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مگر وہ ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو وی آل آر بینگ واچڈ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کب کہاں سے پکڑنا ہے۔ کبھی آپ نے شکاری کو دیکھا ہوگا، وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ شکار پہ کب ہم نے جال ڈالنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، اپنے پسند کے کام کرتے ہیں، جو دل نہیں کرتا اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، پھر جہاں انسان پوری طرح اس کے بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کر ایک ایسی انسان کو کہنا چاہیے کہ مار لگاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا دے۔ اگلی سورت سورت یاسین ہے، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، جس کو آپ اور میں پیار بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی کثرت سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت زندگی کی حقیقت سکھاتی ہے اور مرنے سے پہلے کچھ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اس کو مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا مرنے والے کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، یا جو کوئی مر جائے تو اس کے اوپر اس کو پھونکتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس سوچ کے ساتھ پڑھیے گا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، میں خود کیوں نہ پڑھ لوں اور میں اس سے سبق کو دیکھ سکوں۔ ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ لیتے ہیں۔ آیت 83 آیات ہے، مکی سورت ہے، 6 مختلف ٹاپک آپ کو اس میں دکھیں گے۔ پہلا ٹاپک آیت نمبر 1-12 ہے، رسالت محمدی کا اس بات، یعنی مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کو مان جاؤ ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 13-32 13-32 انکار رسالت کی سزا اور رسالت کو ماننے کی جزا، یعنی جنہوں نے نبیوں کو مانا یا جنہوں نے نہیں مانا ان کو کیا ملا۔ پھر آیت 33-50 تک نعمتوں کا شکر اور توحید نعمتوں کا شکر اور توحید اختیار، یعنی اللہ نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرو، اور تمہیں اختیار دیا ہوا ہے کہ اللہ کو مانو نہ مانو، اب اس اختیار کو استعمال کرو. پھر اگلا ٹاپک ہے 51 سے 68 میں قیامت کے احوال اور جنت اور دوزخ، بہت خوبصورت آیات ہیں. پھر آیت 69 سے 70 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف ہے، اور آخری ٹاپک اس کا آیت 71 سے 83 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت اور اختیار، کہ اللہ تم پر کتنا قادر ہے، اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو تم کچھ کر نہیں سکتے. پوری صورت میں غیر اللہ کو بے اختیار کر کے دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کروایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ کی اس دعوت توحید اور قرآن کو ماننے کی دعوت دی گئی. پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی وہ تین سوال جو قبر میں پوچھے جائیں گے، من ربو کا، من رسول کا، ماں دینو کا، ان کا جواب ہے. تو قبروں میں جا کر جو کچھ کرنا ہے، جب جو سوالوں کے جواب دینے، اس کی تیاری کے لیے سورت یاسین ہے. اکثر لوگوں کے گھروں میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ صفحے بھی زیادہ پڑے ہونے کی وجہ سے خستہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو عملی طور پہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پیغام کو سمجھتے ہیں. کئی لوگ اس کو اپنی پسند کے طور طریقوں سے بھی پڑھتے ہیں، کئی لوگوں نے اس سورت کو بالکل اپنے طور طریقے سے اس طرح پڑھا کہ مبینوں کا اضافہ کر دیا کہیں کچھ. اگر آپ ایسی کوئی بھی چیز پڑھیں تو آپ یہ کہا کریں کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی، جس طرح سے یہ رکھا، ہم اسی کو لیں گے اور ہم اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے. دیکھیں قرآن کی آیتوں میں کمی بیشی کرنا بہت بڑی جرات کی بات ہے. نہ سمجھی سے لوگ کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، صرف علم نہیں ہے. اگر علم آ جائے تو کبھی بھی کچھ جان کے نہ کریں. میں اور آپ ناروے کے قانون میں لفظ اضافہ نہیں کر سکتے. کوئی کسی کونے پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہاں کھڑا ہونا لازم ہے، یا یہاں کھڑے ہو کے ٹیکس دو مجھے، یا یہاں کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ تم ٹول دو، تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کو مجھے. تو اللہ کے دین کے معاملے میں بھی سنجیدگی چاہیے. اور سورت یاسین جو اللہ کے نبی کے مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، 6 سے 10 سال کے بیچ میں، جب آپ کے اوپر شاعر ہونے کا الزام تھا، اور آپ نے پھر اس الزام کو کیسے دھویا. آئیے پڑھتے ہیں، بہت رقیق سورت بھی ہے. جن دلوں میں تعصب بھرا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ نہیں مانتے، جو کسی خاص جماعت کسی گروہ کے ساتھ خود کو منسلک کرتے ہیں وہ نہیں مانتے. مکہ والوں کی سٹبننس، ان کا ڈھیٹ پن، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی قسم کھانا آپ کو بنیادی طور پہ سورت کی بالکل ابتدائی آیات میں دکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین حروف مقطعات ہیں. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. اس کی کیا ضرورت پڑی؟ ہر بندہ ہی تو جھٹلا رہا، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنو کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. تو کبھی تو انسان سوچتا ہے شاید میں ٹھیک نہیں ہوں، تو کہا نہیں، آپ اپنا دل میں اللہ نہ کریں، لوگوں کی نظر سے خود کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنے رب کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے، تو آپ رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا کیا. اور علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. آیا کیوں؟ ہائی لائٹ کیجیے قرآن کا مقصد نزول، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ تو آج کے دور کے لیے بھی فٹ ہوتی ہوئی دکھتی آئے. اور وہ کیا؟ کہ تاکہ تم خبردار کرو، ایک ایسی قوم کو کہ جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے، اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گئے. آج بھی ایسا ہی ہے. آپ کو بڑا جلال نہیں دکھ رہا ہے نہ تمہیں؟ دیکھیے قرآن میں جلال ہے اور حدیث میں کمال. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جلال ہے نا تو حدیث میں جمال ہے. حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو بہت سافٹنیس فیل ہوگی، لیکن یہاں قرآن کے اندر ایک زبردست بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنے باپ دادا کا نام لے لے کے غلط کام کرتے ہیں. آج بھی ہمارے اس پڑھے لکھے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باپ دادا ہی کے نام پر غلط کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ حاصل نہیں آیا. یقین کیجئے کہ آج کے دور میں علم کا زیادہ شور ہے 50-60 سال پیچھے. آپ کے ماں باپ نے جس عمر میں قرآن پڑھا، آپ نے اس وقت میں اس سے بہت پہلے پڑھ لیا. آج جو چھوٹے بچے بچیاں قرآن سیکھ رہے ہیں، ترجموں سے سیکھ رہے ہیں، تجوید سے سیکھ رہے ہیں، اس سے پچھلی نسل نے ایسے نہیں پڑھا تھا. اسی لیے آج امت میں غفلت ہے. تو یہی بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مان جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پتھر مت بنو، روڑے مت اٹکاؤ. مکہ والے اتنی اتنے روڑے اٹکا رہے تھے آپ کی دعوت کے خلاف، جہاں اللہ کے نبی کی بات سنتے نہ کر کو تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی آپ کو، تو اس کے بعد تھوڑا سی آپ کی شہرت ہو گئی، تو مکہ میں شروع سے لوگ حج کے لیے آتے تھے ہر سال، تو قریش کو احساس ہوا کہ اب جب باہر کے لوگ آئیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جا کر ان کو اللہ کا پیغام دیں گے، کیونکہ ان کو تو ایک ہی کام ہے کہ یہ سب کو جا کر اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، کریں کیا، پھر تو یہ دعوت باہر پھیل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، جس جس رستے سے لوگ آتے ہیں نا، یمن سے آ رہے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں، اسی طرح سے جدہ سے آ رہے ہیں، اس کے راستوں پہ انہوں نے اپنے ایکسپرٹس کھڑے کر دیے، بہت اچھی باتیں کرنے والے، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، بہت اچھا ہوا آپ حج کے لیے آئے بیٹھی، بس ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ اور وہ کیا، آج کل ہمارے شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا بہت جادوگر ہے، اس کی بات سنو نا دل پہ اثر ہو جاتا ہے، تو پلیز آپ ذرا کیئرفل رہے۔ اتنا لوگ ڈر جاتے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ طفیل دوسی کا ایک واقعہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھے قرآن میں، اسی طرح ایک اور صحابی بھی تھے حضرت زید، ان کا نام آتا ہے، کہتے ہیں میں سردار تھا اپنے قبیلے کا، جب مکہ والوں نے میرے کان بھرے میں اتنا گھبرا گیا کہ میں نے کہا ہو میں تو حج کرنے آیا ہوں، کہیں اس بندے کی باتیں سن کر میرا عقیدہ ہی نہ بدل جائے۔ کہنے لگے کہ میں نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھوس لی، نہ میں اس کی بات سنوں نہ کچھ۔ خیر جس کو اللہ نے سنوانا ہوتا ہے وہ روئی نکال ہی دیتا ہے۔ کہتے کہ میں مکہ میں آیا تو میں نے واقعی دیکھا کہ وہاں ایک شخص اور وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، ایک آدھ دن تو میں ڈر گیا، پھر میں نے خود سے کہا کہ میں کیوں ڈرتا ہوں، میں کوئی بچہ ہوں، اور شاعر بھی تھے، بہت انٹلیکچوئل تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو کہتے میں نے کہا لوگ میں بچہ ہوں، ذرا میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا۔ کہتا پہلے میں نے ایک کان کی روئی نکالی، مجھے ایسے لگے کہ اس کی آواز کانوں میں رس کھول رہی ہے، پھر میں نے دوسری بھی اتاری، اور اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اس دور کی نازل کی ہوئی صورتیں، رسول کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ نیکی کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب نہیں کرنی، یہ ساری باتیں لوگ سننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ رسول کی اتباع نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کا حال کیا، دیکھیے اب آگے تعصب کی باتیں ہیں، مکہ والے کہہ لے یا آج والے، جن کے دلوں میں پہلے سے بدگمانیاں ہو جاتی ہیں نا، وہ کبھی بھی ایسی باتوں کو لے کر چل نہیں پڑتے۔ تو کیا کرا مکہ والوں نے، کیا کیا اس کو، ذرا بہت ہی خوبصورت آیت ہے، غور کیجئے گا، لقد حق القول والاکثرین فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے اور ان کو اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہیں مانیں گے۔ امیجینیشن میں لائیں ذرا، ایک شخص کھڑا ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اس کے آپ کے بالکل منہ کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، آپ سائڈ نہیں پلٹ سکتے، آپ کروٹ نہیں لے سکتے، دم گھٹتا ہے نا، یہ کس کون سی دیوار ہے، تعصب کی دیوار ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے، میری جماعت ٹھیک، میرا گروہ ٹھیک، میرا فرقہ ٹھیک، میرا مسلک ٹھیک، میرا مولوی ٹھیک، اور بس ان کی بات نہ سنو، یہ تو پتا نہیں کیا اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، رسول کو بھی پتا نہیں صحیح مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہر اس بندے کو وارن کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کی دعوت کو صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دے کہ ہمارے فرقے اور ہمارے مسلک سے نہیں ہے۔ آپ سچ بتائیں 21 پارے کیا 22واں پارا آج ہم پورا کرنے والے ہیں، آپ کو قرآن پڑھ کے کسی مسلک کی سمجھ آئی؟ جس دن آپ کے ہاتھوں میں قرآن آئے گا نا، اس کے بعد آپ کا کوئی مسلک نہیں ہوگا، کوئی فرقہ نہیں رہے گا، یہ فرقے اور مسلک بنتے ہی قرآن کو چھوڑنے کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب تک قرآن اور سنت کو ہاتھوں میں پکڑا، ایک میں قرآن ایک میں سنت، فرقے کوئی نہیں بنے، ورنہ سب سے پہلے ابو بکری فرقہ بنتا، عمری بنتا، عثمانی بنتا، علوی فرقہ بنتا، ابن عباسی فرقہ بنتا، کبھی آپ نے نام بھی سنے؟ چلیے اس کے آگے چلیے، امام بخاری کے نام پہ ایک فرقہ بن جاتا، بخاری فرقہ، مسلمی فرقہ، شمائلی فرقہ، بڑے بڑے محدثین جو گزر کے سیاہ ستہ کمپائل کر کے، ان کے نام پہ کوئی فرقہ نہیں بنا۔ یہ فرقے کب بنے؟ جب قرآن ہٹا۔ تو یہ فرقے اب ٹوٹیں گے بھی تب جب میرے آپ کے ہاتھوں میں قرآن آئے گا۔ تو لوگوں کا تعصب دور کریں، جس کو پکڑ کے بلا سکے بٹھائیں، سنا سکے سنائیں، پیار سے محبت سے کسی کا فارم فل کروا دیں، کسی کو رائٹ دے دیں، کسی کو کچھ کر لیں کہ آ کے خود سن لو کس فرقے اور کس مسئلہ کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ لیکن یہ تعصبات ہیں، اور اللہ کے نبی کا دل گھٹتا تھا کہ اللہ میں تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں میری بات سنتے اور ان کو اس سے فائدہ کیا ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ والوں کے پاس 2500 ایئرس تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضرت شعیب آخری نبی تھے جو عرب ملکوں میں آئے تھے. ویسے تو حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں, لیکن جو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ عرب میں نہیں آئے تھے, وہ دوسرے ملک شام کی سائڈ پہ تھے. اتنے سالوں بعد بھی مکہ والوں کے پاس ایک نبی آیا اور لوگوں نے منہ ہی نہیں کھولا. آپ سچ بتائیں, آپ کسی کے پاس کوئی گفٹ لے کر جائیں بڑے پیار سے سجا کے سنوار کے, اور وہ آپ کو دے کر ادھر منہ پھیرے, ہاں میں نہیں لیتا, آپ اس کو بلائیں چلو چلو میں نہیں مانتی, چلو میں نہیں بولتی, کیا آپ زبردستی اس کے گلے میں وہ دے کے آئیں گے؟ جنہوں نے منہ ہی نہیں سیدھا کیا اللہ ان کو ہدایت کا تحفہ کیوں دیتا؟ یہ ہے وہ مکہ والوں کا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں بتاتا ہے. اور کتنی دفعہ سورت پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہمارے دل سے شاید ہی کوئی تعصب کا خط نکلتا ہو. تو لہٰذا غفلتوں سے بچانا ہے اگر اگلی نسلوں کو, تو آج ہم سب کو اپنی غفلت کے پردے چاک کر کے دن رات اس قرآن کو عام کرنے میں لگانا ہے, تبھی انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں روشنی ہوگی اور اب اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی, یہ اندر کی طلب کا نام ہے. اندر نہ طلب کرے تو ہدایت نہیں ملے گی. ابو جہل کو کیوں نہ دی؟ کہ اللہ کے نبی نہیں تڑپتے تھے, آپ کی تو دعا تھی اے اللہ اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے مدد دے دے, اور عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول ہو گئی, عمر حشام سے نہیں ہوئی. ابو جہل کا نام تھا کیوں؟ عمر کے اندر طلب تھی یا تعصب نہیں تھا کم از کم, یا تھا تو اگر ٹوٹ بھی گیا, لیکن آپ دیکھیے کہ ابو جہل میں تعصب تھا, نہیں مان سکا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک صاف کر دے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اب بتایا جا رہا ہے کہ کس کو اس نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے, کون اس دعوت کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اصل میں تو یہ آپ لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے دعوت پہ لبائی کیا اور قرآن کو اپنی زندگی بنانے کے لیے نکل پڑے. کون لوگ؟ فرمایا آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈر جائے. اصل امتحان بن دیکھے ہے, سامنے اللہ آگے اس وقت تو سب کی گردنیں جھک جائیں گی. فبشر ہو بھی مغفرت ہو اجر کریم, اسے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنا دو. انا نحن نحشی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شئین احصیناہ فی امام مبین. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. ایک آیت صرف, اور اس پہ کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ کا درس موجود ہے, ایک نہیں ایک سے زائد. آپ اگر اسورٹڈ لیکچر کی کیٹیگری میں جائیں ویب سائٹ پہ, اگر آپ nurulquran.com پہ جائیں آڈیوز کو کلک کریں, تو وہاں آپ کو ایک لیکچر نظر آئے گا, وٹ آئی ایم لیونگ بہائنڈ, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ ثواب کے نام پہ ایک دعویٰ سی ڈی بھی بہت عام ہوئی تھی. میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ضرور ای میل میں بھیجا جائے ان میں سے کوئی ایک لیکچر, کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارا نام اعمال ہر چیز ہماری ثبت کر رہا ہے. جب میں بول رہی ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ لفظ میں بول رہی ہوں نا ابھی تو یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں نا. آج سائنسدانوں نے اس چیز کو پروو کر دیا کہ یہ فضا کے اندر میرے لفظ پرزرو ہو رہے ہیں, اتنا ڈسکور ہو چکا. اور قیامت کے قریب آپ کو تو درخت بھی بولیں گے اور پہاڑ بھی بولیں گے, یہ سب ہوگا. میرا آپ کا ہر کام کیا میں کر رہی ہوں, کیا اپنی سوسائٹی پہ اثرات ہیں, اس میں پرنٹس بھی ہیں, اس میں امپریشنز بھی ہیں, اس میں فنگر پرنٹس بھی ہیں, ہر چیز آپ کی میری لکھی جا رہی ہے. 3 قسم کی چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں ہوتی ہیں, جو اچھا برا عمل آج کیا وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں, پھر ہماری وجہ سے ہمارے ارد گرد پہ کیا اثر ہے وہ لکھا جا رہا ہے امپریشنز کی صورت میں, اور اسی طرح سے ہم اپنے بعد آنے والی نسلوں پہ کیا نشانیاں چھوڑ رہے ہیں. سچ بتائیں جو ہمارے لائف سٹائل ہیں ہماری آنے والی نسل کے لیے, کیا کوئی وہ گائیڈ لائن نہیں چھوڑ رہے؟ تو ہم سب سوچیں, اس کی ڈیٹیل آپ وہاں سنیے گا, لیکن یہاں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع, بند. آپ جو مرضی پڑھ پڑھ کے اس کے لیے بھیجیں, اس کی کتاب زندگی بند ہو چکی ہے. ہاں 3 چیزوں کا فائدہ ہوگا, ولد صالح یدعو لہ, جب یدعو نہ ہو وہ نیک بچے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کا فائدہ ہوگا. اسی طرح دوسری چیز صدقہ جاریہ ہے, اپنی زندگی میں کچھ کر دیا. اور تیسری چیز علم ینتفع بہ, وہ علم جس سے اس کے بعد میں فائدہ دیا جائے. تو ایک ایک چیز, آپ گھر سے یہاں تک آئے نا, آپ کی گاڑیاں جہاں تک گھومی, آپ کے ٹائروں کے جو پرنٹس لگے, ماں قدم ہوا سارا, آپ دور سے آئی ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لیا, آپ قریب سے پیدل چل کے آئی ہیں آپ کے قدم لکھے گئے. ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو سلمہ قبیلہ جو تھا یہ مسجد نبی سے ذرا دور رہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم قریب موو ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بتا چلا تو آپ نے کہا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. اس سلسلہ تو صحیح کی روایت ہے 3500. اب ان کے لیے تو یہ تھا کہ انہوں نے تو دور سے بھی آنا تھا، قریب سے بھی آنا تھا، ہمارے لیے تو مسجد کے قریب ہی رہنا بات ہے کہ چلو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا ادھر جانا آسان ہو، لیکن جاتا وہی ہے جس کو اللہ لے جائے، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، دور قریب کی کوئی بات نہیں. میرا دل دن بدن اس پہ جمتا جا رہا ہے کہ جس نے جہاں آنا ہے اس نے آنا ہے، اور جس نے نہیں آنا آپ اس کے گھر کے اوپر والے پورشن میں بھی کچھ کر لیں گے تو اس کو نہیں آنا، جس کو نیچے نہیں آنا اس کو اوپر نہیں آنا، ہم سائے میں نہیں آنا. ہمیں ایک ایسی جگہ، ہمارا اسکول تھا، ہم تقریباً 1.25 سال تک وہاں رہے بلڈنگ میں، سب نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہمارا اسکول تھا اور اوپر اس کے 8-10 فلور ہوں گے، زیادہ ہی ہوں گے، لیکن اس میں بھی کچھ سسٹرز تھیں تو وہ نہیں آئیں، اور وہ کہتی تھی نہیں ہمیں، یعنی جو بھی بات ایک دفعہ ان کے سامنے ہوئی تھوڑی سی وہ یاد آ رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ہم تو نیچے آپ تو ہمارے ایک انٹرنس تھی، تو کہنے کہ ہم وہ لوگ اس لیے نہیں آئے. اور اس جگہ ہمارے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے 40-50 منٹ دور سے لوگ آتے تھے، ایک ایک گھنٹہ کے ٹریول کر کے بھی آتے تھے، دو دو بسیں بدل کر بھی لوگ آتے ہیں. تو ہم آپ اپنے لیے آج فیصلے کر لیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ہر اچھا کام جب شروع کرے انسان تو یہ سوچیں کہ اس کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ میرے آثار بنیں گے. آپ دیکھیں کتنی چیزیں، یہ زمین ہماری نوٹ کر رہی ہے، ظاہر مردہ لگتی ہے لیکن یہ سب کچھ نوٹ کر رہی ہے، قیامت کے دن چلے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انفرادی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی نیکیاں ہوتی ہیں، دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. بس ایک گھڑی اگر کچھ پرزے اس کے خراب ہو جائیں تو پوری گھڑی خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اسی طرح جب امت مسلمہ پوری کی پوری چل کے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے والی نہیں بنتی اور ایک خاص ماحول ہم نہیں بناتے، یہ انفرادی کوششیں بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. آج کوششوں کے وہ فائدے کیوں نہیں دکھ رہے، اتنے نتائج نہیں نکل رہے، کیونکہ سارے لوگ ابھی اس چیز پر نہیں آئے. اسی طرح مسلم احمد کی روایت ہے 6599، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جائے، نوٹ کیجیے مرد کے لیے کتنا بڑا نیکی کمانے کا موقع ہے کہ نماز کے لیے جاتا ہے، فرمایا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور آتے ہوئے بھی ہوگا. آپ کہتے ہیں واپس جاتے ہوئے تو نہیں ہوگا، گھر جا رہے کا واپسی پر بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو اپنے بیٹوں، مردوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو اس بات کا شوق دلائیے کہ وہ مسجدوں کے نمازی ہوں. جب مرد مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں نا، پھر وہ عورتوں کو علم سیکھنے کے لیے آنے دیتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائی بھی بات ہے، جو خود مسجد نہیں آتے وہ پھر بیویوں کو بعض دفعہ مدرسوں میں بھی نہیں آنے دیتے، وہ کہتے ہیں گھر بیٹھو، ہم بھی گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم بھی گھر بیٹھ کے عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اس کے بعد پھر اگلی آیات میں ایک واقعہ ہے جس میں ایک خاص بستی کا تذکرہ، وہ کون سی تھی اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس میں سبق یہی ہے کہ جب حق اندر آ جاتا ہے تو ایک انسان کس طرح پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے. کن کو سنایا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستی میں آئے ہوئے پھر نہیں مان رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی نہیں مانا. اس ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب سے کہا ہم تمہاری طرف، اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز بھی کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. قال ان تطیرنا بكم، بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں. نوٹ کیجئے، رسولوں کو کہتے ہیں نوز بلا ثم نوز بلا، آپ منحوس ہیں، آپ کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں ہم پر، اور آپ کی وجہ سے دن بدن ہماری زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، گلٹ آ رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کتنے مزے کی زندگیاں بسر کر رہے تھے، آپ لوگوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا. اگر تم باس نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. کیا مجھے آپ کو بھی یہ باتیں ابھی تک سننی پڑی؟ واللہ ہی نہیں، ہمیں تو لوگ پھول پیش کریں، لوگ ہمیں تو کرسیاں میز دیں کہ آئیں اور بیٹھیں اور دین کی باتیں بتائیں. دیکھیے رسول مشکلیں سہ کے جس نے بھی حق بات کی لوگوں نے اس کو ریپیل کیا. آج وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتے ہیں یقین کریں اگر وہ سنت کو نہیں مان رہے, اگر حدیث سے ان کو پیار نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے ورثے کو نہیں اپنا رہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بھی نہیں مانیں گے. جو رسول کی بات کو نہیں مانتا وہ رسول کو نہیں مانے گا, جو قرآن کو نہیں مان رہا وہ اللہ کو سامنے آتا دیکھ کر بھی نہیں مانے گا. یہی بات کر دی گئی, کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ یعنی غصہ اس بات کا نا کہ ہم تمہیں ایڈوائس دیتے ہیں, ہم لطیفے نہیں سناتے, ہم خوشخبریاں نہیں سناتے, ہم تمہیں بہت ساری فضیلتیں نہیں بتاتے, جنت کے بڑے بڑے محلات کی خوشخبریاں نہیں صرف دیتے, تمہیں نصیحت کرتے ہیں, یہ بات ہے؟ تو اصل بات یہ کہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو. اور سچی بات ہے حدوں سے گزرے لوگوں کو قرآن نظر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے, زندگی دن بدن مشکل ہو جائے گی. خیر اب کیا ہوا, قریب والوں نے جھٹلا دیا, ایک نہیں دو رسولوں کو جھٹلا دیا. تو جب قریب والے نہیں مانتے نا اللہ دور والوں کو بھیج دیتا. کیسے؟ وجہ من اقصی المدینہ رجلین یسعا, جیسے اللہ نے نبی کے لیے پھر مکہ والوں کو چھوڑ کر مدینہ والوں کو بھیج دیا, جائیے آپ ان کو بلا لیجئے. اور سچ بات ہے کہ مدینہ والے زیادہ خوش وقت ہے, دور ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی کو بلا کر ان کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مدینہ مسلم اسٹیٹ بن گئی. کبھی آپ نے سوچا کہ مکہ کیوں نہیں پہلی مسلم اسٹیٹ بنی؟ وہی تو ادھر آئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ تو وہاں کی ہے, آپ کا جائے برتھ تو وہ ہے, مدینہ کیوں فرسٹ اسٹیٹ بنی؟ قدر نان تھے, نہ شکرے نہیں تھے, نہ قدرے نہیں تھے, اور تعصب میں نہیں جکڑے ہوئے تھے. ایک جملہ میں اکثر بولتی ہوں, یہاں بھی مناسب ہوگا, کہ مکہ والوں کو نبی سے محبت تھی, آپ کے پیغام سے جڑ تھی. کہتے تھے یہ نہ کہا کرو کہ باپ دادا جو کرتے تھے غلط ہے, ویسے آئی لو یو, آپ سے بڑا پیار ہے ہمیں. مدینہ والوں کو پیغام سمجھ آتا تھا کہ ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی جو ہم کہتے ہیں شروع سے, لیکن ان کو پیغمبر سے جڑ تھی کہ یہ سگا ستیلا کی ہو گیا. تو یہی بات کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو ایسے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان کے دل میں طلب نہیں ہے. وجہ من اقصی المدینہ رجل یسعا, اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو. دیکھیے اخلاص بول رہا ہے, طلب بول رہی ہے, دور سے بھی آنا پڑے تو آیا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب دل میں سچی محبت آتی ہے اللہ کی تو بندہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے اس سے کیا چھوڑنا پڑے گا اور مجھے کیا قربانی دینی پڑے گی اور میرے گھر کے حالات کتنے آسان ہیں اور کتنے مشکل ہیں. کہتے ہیں پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, ٹھیک راستے پر ہیں. اب آپ دیکھیں یہ شخص خبیب ان کا نام آتا ہے. پچھلے پارے میں آپ دیکھیے کہ بات شروع ہوئی ہے, بگلا پارا ساتھ چلے گا جس کے اندر آپ کے میرے لیے غور کی باتیں. اس واقعے کو پورا کر کے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. 23واں پارا آیت نمبر 22, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ ہے اصل میں نقطہ. یقین کریں اللہ کے نام پر کوئی قربانی دینا, کوئی ہجرت کرنا, کوئی حکم ماننا, کسی پسندیدہ چیز سے رکنا کب آسان ہوگا؟ جب اس آیت کا سمجھ آئے گی کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا میں اس رب کو کیسے چھوڑوں. آپ اور میں اس وقت اپنے آپ کو سوچیں, پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیا کیا نعمتیں پائے, آج بھی لے رہے ہیں, ہر وقت لیتے ہیں, صبح بھی لیتے ہیں, شام کو بھی لیتے ہیں. کس نے دی آپ کو, مجھے کس نے پیدا کیا, آپ کا میرا مختار کون ہے؟ تو پھر میں نمک حرامی کیوں کروں؟ پھر میں اس شیطان لائن کی بات کیوں مانوں؟ کیوں پھر میں اس کے پیچھے چلوں؟ یہ احساس بندے کو رلاتا بھی اور پریشان بھی کرتا ہے. اصل بات یہ دل میں آ جائے گی نا, اس کے بعد پھر کوئی ہمارے قدم ہدایت سے نہیں روک سکتا. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ جب اندر سچا ایمان آتا ہے نا تو بولتا ہے, ایمان گونگا نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہتے ہاں اندر سے بہت نیک ہوں بٹ ایکچولی حالات بڑے خراب ہیں. حبیب اس کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص نے تو جیتے جی بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہ. اندر ہدایت آئی تو ہدایت بولنے لگی, اندر دل میں تڑپ آئی, اپنا دل اللہ سے جڑا, اپنے پیاروں کو کہہ رہا ہے کر لو کر لو. یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا بس سیلف فلفلمنٹ, بس ہم اندر سے مطمئن ہے, جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جہاں سارے جائیں گے ہم جائیں گے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھی اندر ہدایت نہیں آئی. اس شخص سے ہم سیکھیں کیسے اپنوں کو بلاتے ہیں, کیسے دوستوں کو بلاتے ہیں، کیسے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بلاتے ہیں، کہنے لگا، اور اس کے دلائل بڑے اسٹرانگ ہیں، کبھی آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر سنیں۔ حالی سورت یاسین اکیلی بھی پڑھائی ہوئی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی جگہ محل امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں 4 دن میں نے پوری سورہ یاسین پڑھائی تھی، اور اس وقت جب لسنرز کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے تو انداز تھوڑا فرق ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ پڑھانے میں، لائٹلی بالکل۔ اور اسی طرح مجھے یاد آ گیا قرآن کی کرنے میں بھی ہمارا ایک کورس ہے جس کے اندر پوری سورہ یاسین کی تفسیر ہے۔ رمضان کے بعد کے کاموں میں نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ وما لیا، یہی تو جملہ کہ دیکھو یہ کیا ہے، میں کیوں نہ اس کی طرف جاؤں جس نے مجھے سب کچھ دیا، یہ تو فطرت ہے۔ اور یہاں سے یہ پتا چلتا کہ عقیدے کا برملا اظہار کرنا چاہیے، پہلے اللہ کو مانا، پھر اس کا اظہار کیا، پھر جرت پیدا کی، اور اس کے بعد ان کی مخالفت کے باوجود ڈٹ گئے اور شہید ہو گئے تو ہو گئے۔ یہی سٹیپس آج بھی مجھ سے آپ سے چاہیے، اور اصل میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ جاہل معاشرے میں توحید کی پکار لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، جو ہے شیر لانا آسان ہو سکتا ہے شاید، لیکن معاشروں میں جب شرک پھیل جاتا ہے نا، اس وقت لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے کی بات پہ انہوں نے کان نہ دھرے، پھر اس کے دلائل آگے اور چلتے ہیں، کہا حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش، نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے، اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو، تم بھی میری بات مان لو۔ کبھی اس پیار کو تو محسوس کیجئے جو اس میں، مجھے اکیلے مزہ نہیں آئے گا جنت میں، میں آپ کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتی، آپ بھی تو اس پہ آ جاؤ۔ دیکھیے جنت کی بھی تو سرٹیفکیشن چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو کچھ فارم فلمنٹ ہے نا، کہ جب تک آپ اور میں اپنوں کو ساتھ نہ لے پڑے، سچ بتائے جنت میں مزہ آئے گا؟ جنت میں گئے پتا چلا بچے تو آئی نہیں، جنت میں گئے پتا چلا بھائی بہن تو آئی نہیں، اور جنت میں آ گئے تو وہ میری بیسٹ فرینڈ تو آئی نہیں، دل لگے گا اس جنت میں؟ آج تڑپ لے، وہاں تو اللہ بے نیاز کر دے گا، حدیث میں یہ مضمون، وہاں جو جنت میں نہیں گیا آپ کو اس کی یاد بھی کوئی نہیں آئے گی، جو گئے ہوں گے ان کو اللہ ایک جگہ ضرور کرے گا، جو نیچے تھے ان کو اوپر بلا دے گا، لیکن جو نہ جائیں گے ان کی یاد ہی نہیں آنی۔ حضرت نوح کو اپنا بیٹا کوئی نہیں یاد آئے گا جنت میں، اور حضرت ابراہیم کو اپنا باپ نہیں یاد آئے گا، اور حضرت لوط اور نوح کو اپنی بیویاں کوئی نہیں یاد آئیں گی۔ یہ آج تڑپنا ہے، آج پیدا کر لیں، اپنے اندر جتنی طلب پیدا کر سکتے ہیں کر لیجئے، ہم نے دوسروں کو پیچھے نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارے پیارے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے خوشیاں مناتے غموں میں جاتے، ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، میں قرآن کے سفر پہ ان کو کیوں تنہا چھوڑوں؟ اور یہ سفر تنہا طے کرنے کا ہے بھی کوئی نہیں، دوست ساتھ مل جاتے ہیں نا تو وہ راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، لائک مائنڈیڈ لوگ، اور اسپیشلی جب ایک گھر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، سونے پہ سہاگا۔ کئی سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، وہ جو ہارمونی ہوتی ہے، جو تعلق بنتا ہے نا، وہ ایک نیا تعلق ہوتا ہے۔ کئی سسٹرز اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ جب سے ہمارے شوہروں نے بھی قرآن کی تفسیر سننی شروع کی، اب ہمارا آپس کا تعلق بڑا خوبصورت ہو گیا۔ ساری زندگی الون رہے، اپنی اپنی زندگیاں تھی دونوں کی، لیکن قرآن نے ان کو بھی جوڑ دیا اس کتاب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس سے تڑپنا سکھا دے، اور ساتھ ہی پھر فرما دیا لوگوں کا حال۔ دیکھیے اس کی باتوں میں کہیں کوئی طنز تھا، کوئی تنقید تھی؟ کچھ بھی تو نہیں اس نے کہا، بس یہ کہہ رہا ہے کہ تم مان جاؤ، میری بات مان جاؤ، خیر خواہی کا سمبل بن گیا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو اکثر جاہل لوگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نہیں بتایا، لیکن انجام بتا دیا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ کبھی آپ کو دین کے لیے کوئی مشکل آئے نا، تو یہ جملہ یاد کر لیں کہ ابھی مجھے قتل تو نہیں کیا کسی نے، کوئی میرے پر قتل کا حملہ تو نہیں ہوا، انہوں نے جان لی، ذرا دیکھیے اللہ نے اس کی کیا قدر کی، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ شہید کے ساتھ آج بھی یہی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو عذاب قبر نہیں ہوتا، شہید کے لیے برزخ نہیں ہے، مرتے ہی خون کا آخری قطرہ جسم سے گرا یا پہلا قطرہ خون کا گرا، اللہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ کہنا چاہیے کہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے. جیسے یہاں ہماری روح اس جسم میں ڈلی ہوئی ہے نا, تو ہماری روح ہی تو ان پہ باقی رہے گی. جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندے میں اس کی روح کو ڈال کر کہتے ہیں جاؤ چرو چگو کھاؤ پیو. اور دیکھیے قبر سے کتنا ڈر لگتا ہے, لیکن قبر سے جب بچ کے برزخ آئی نہیں تو مزہ. اس لیے دل کرتا ہے شہادت کی موت ملے. اور یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ جو آپ میرے سب کے لیے, کوئی میدان جنگ میں تو نہیں مرا, تلواریں تو نہیں ہیں, تیر تو نہیں پکڑے ہوئے, کوئی جا کے وہ قتال تو نہیں کر رہا, جہاد جس کو آپ واقعی جہاد کہتے ہیں وہ تو نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے, معاشرے سے جہاد ہے, اس کو بھی شہادت کہا گیا. فرمایا جو بندہ زندگی بھر شہادت حق کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کی موت بھی شہادت کی کرے گا. اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا. اور اللہ قبر پہ ہمارے پاس لوگوں کو لگے ہم قبر میں, لیکن ہمیں قبر دکھانا بھی نہ, سیدھا جنت میں لے جا. اس وقت بھی آپ دیکھیے کتنا لمبا ٹائم گزر گیا نا دنیا کا, مثلا نوح کے دور سے لے کے آج تک جو لوگ مرے ہیں قبر میں ہیں نا, یہ زندگی تو 4-7 سال کی ہے. قبر کی زندگی تو میرا خیال ہے کہ انفینٹ ٹائم ہے. ابھی تک صدیاں, 1400 سال تو اللہ کے نبی کو گئے ابو, اور اس سے اوپر چاہیے. اللہ کو پتا کیا کب کی دنیا چلی, آدم کب سے تھے, آج تک لوگ قبروں میں, اور آپ شہید ہو جائیں آپ کی قبر ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں میں لے جائے, کتنا بڑا اعزاز ہے. زندگی کو کھپا دیں. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ چل پڑے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلاتا. اور اس کے ایک ایک جملے کو دیکھے, یا لئیتنی کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہ تھی. یعنی انہوں نے اس کی جان لی, اللہ نے پوری بستی کو تباہ کر دیا. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے. آپ جمعرات کو روحوں کو بلا لیں, آپ برسی کے دن روحوں کو بلائیں, آپ ان کے من پسند کھانے پکائیں, اما جی آؤ یہ کھانے کھا جاؤ. دوسری دفعہ یہ مقام آ رہا ہے, پہلے 770 میں بارے میں آیا تھا, اب دوسری جگہ کہ مرنے والے قیامت تک واپس دنیا میں نہیں آتے. یہ بھی ایک عجیب سا بیت ہے. روحیں آ رہی ہیں, جمعرات کو آ رہی ہیں, رمضان کو آتی ہیں, شب برات کو آتی ہیں. دیکھیں مرنے والا دو میں سے ایک جگہ جاتا ہے, یا سجین یا الیین. ہم آگے پڑھیں گے سورت متففین میں. الیین دفتر ہے, کہہ لیجیے ایک اسٹوریج ہے, کولڈ اسٹوریج ہے, جہاں اللہ نیکوں کی روحوں کو رکھتا ہے الیین میں, اور بد جو ان کو سجین میں. اور نیک کے ساتھ جنت کے منظر شروع ہو چکے ہوتے ہیں, بد کو جہنم کے عذاب کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. جو لوگ جنت میں جا چکے, اور اللہ کرے ہمارے گمان کے مطابق ہمارے سب پیارے جنت میں گئے, کیا وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کے آپ کا حلوہ کھانے آئیں گے؟ وہ آپ کے آلو ٹینڈے کھانے آئیں گے؟ سوچیے ذرا. اور وہ جو خدا نہ خواستہ کسی پکڑ میں آ کے جہنم میں چلے گئے, کیا وہ جہنم کے فرشتے ان کو آنے دیں گے؟ بے عقلی کی باتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی واپس نہیں آتا. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے مرنے والے دنیا میں واپس نہیں آتے, یہ بیکاریات ہیں. تو آپ دیکھیں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جس پہ غور کیجئے. پہلی بات دیکھیے کہ کامل اخلاق اور خیر خواہی کا مجسمہ دکھتا ہے اس شخص کی صورت میں. مجھے آپ کو بھی اگر لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا, اگر ہم نے سوچا ہے تو پہلے سنسیئر ہونا پڑے گا. اپنی ذات سے اوپر اٹھے. دو زندگی کے راستے ہیں جینے کے, ایک فرائض اور ایک عظیمت. ایک آپ اپنی ذاتی زندگی میں مگن ہے, ساتھ نماز روزہ حج زکات کیجئے, حرام سے رکیے, حلال پائیے, جنت مل جائے گی, گارنٹیڈ جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن ایک راستہ اس سے اوپر کا, وہی جو ابھی پیچھے پڑ چکے, سابقم بالخیرات. کچھ اور کرنا ہے مجھے, جنت کے اعلیٰ درجے لینے, اور اس کے لیے کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا. یہ تڑپ آپ کو اللہ کے کام کروانے پہ مائل کرے گی. ورنہ واللہ ہی آپ دن میں بول لیں آپ رات کو نہیں بول سکتے, آپ دن کو جاگ لیں آپ رات کو نہیں جاگ سکتے, آپ دن میں روزہ رکھ لیں آپ رات کو قیام نہیں کر سکتے. یہ تڑپ جب آ جائے گی تو فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو اپنے لوگوں سے کیا چاہیے تھا؟ مشہور ہونا چاہتا تھا, تحفے چاہتا تو مجھے گفٹ دیں, کیا وہ چاہتا تو مجھے کوئی مال دیں, کوئی نذرانے پیش کریں؟ نہیں, صرف یہ کہ لوگ وہ خیر سمیٹ لیں جو میرے پاس ہے، جو خیر رب نے مجھے دی میں ان کو دے دوں. تو دوستوں کی خیر خواہی آسان ہوتی ہے، دشمنوں کی خیر خواہی کرنا بہت مشکل ہے. اس شخص نے ان لوگوں کی خیر خواہی کی، اور واقعہ اگر آپ ڈیٹیل سے جا کے پڑھے، اللہ کے نبی نے کہا جب یہ جنت میں گیا اور اتنی خوبصورت جنت دیکھی تو اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مجھے مار دیا، ان بےچاروں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دینا ہے، ذرا ان کو میرا یہ اچھا انجام تو دکھا دیں تاکہ یہ مجھے مارنے کے بعد ہی ہدایت پہ آ جائیں کہ ہاں نہیں وہ حق پہ تھا. ہے یہ تڑپ اور اخلاص ہمارے اندر؟ یہ چیز پھر اس پہ ہی آیتیں نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے پچھلوں کو خبر دے دی کہ جس کو تم نے مارا وہ تو جنت میں ہے. یہ اخلاص کی آخری حد ہے. اگر میں آپ کو سمجھ سکے نہ سمجھ سکے، اس کے لیے بہت دل گردہ چاہیے. کتنا خوبصورت دل تھا اس کا، کبھی بدگمان نہیں ہوتا اپنوں سے، دشمنوں سے، کبھی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرتا، کبھی کسی کے لیے اس کے دل میں برے اور نیگیٹو جذبے نہیں آتے، فطرت پہ تھا. آج بھی جو بندہ فطرت پہ ہوگا وہ اسی طرح لوگوں کے لیے تڑپے گا. اور اللہ کے نبی اسی لیے تو تڑپتے تھے، ابو بکر اسی لیے تڑپتے تھے. مکہ سے طائف کی ہجرت کیوں تھی؟ پیدل چلنا، پاؤں میں خون چپک گیا، جوتیاں چپک گئیں، کیوں تھی؟ یہی تڑپ تھی. آرام سے بیٹھتے، 500 دانے کی تسبیح لے کے اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے، کتنا آسان تھا جنت میں جانا. لیکن جنت اتنی آسان نہیں ہے. چاروں طرف اگر کام پڑا ہو اور آپ بیٹھ جائیں جائے نماز پہ نفل پڑھنے، وہ نفل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. بچے بھوکے سو رہے ہیں اور آپ کھانا چھوڑ کر آپ کہتے ہیں تسبیح نماز پڑھ لوں، فائدہ نہیں ہوگا. وہ نیکی کریں جو نیڈ آف دی آور ہے. وقت آج کی نیکیاں، آج واللہ ہی ایسی ہی نیکیوں کی ضرورت ہے کہ آج سوئی بھی سوسائٹیوں کو جگانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو خود نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کس طرح سے جھٹلائی اور نوی قوم کو کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کو آسان کرے. اسی لیے آپ کو پتا کہ شہید جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ دنیا میں جا کر پھر تیرے راستوں میں جہاد کروں، محنت کروں، کوشش کروں، پھر واپس آؤں اور پھر تو مجھے دیں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ کسی کو اپنی محبت دے دے. اللہ کی محبت کے بغیر یہ نہیں مل سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبت کرتے ہیں اور جسے نہیں کرتے، اور اس کو بھی دے دیتے ہیں سب کچھ جس کو، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر دولت ہر ایک کو دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو مال ملا تو اللہ آپ سے پیار بھی کرے، یہ مراد ہے. لیکن ایک بندہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو ایمان دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایمان دے دے. یہ ترغیب و ترہیب کی روایت 1571 نمبر کی ہے. اور جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. فرمایا کہ جس نے یہ تین کام کر لیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانا، اور اپنے دل کی خوشی سے زکات ادا کی جو ہر سال فرض ہوتی ہے. تو مجبوریوں میں اللہ کے راستوں میں آنا اور اللہ کے نام پہ کچھ کرنا کرانا، یہ تو پھر سر پڑی تو ٹالنی ہی پڑتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے نیکیوں کو پیشن بنا دے، جنون ہو جائے، کچھ کرنا ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، پلاننگ ہو رہی ہیں، ارادے ہو رہے ہیں، دنیا سے یہ جہالت دور کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ذرا سی دیر کس کی قربانی تھی، اور ماں قدم ہوا آثار ہوں کی صورت میں اس کو کیسے آثار بنا دیا. آج دیکھیں کتنے سو سال پہلے کی شخصیت، اور مجھے آپ کو اپنائیت نہیں لگ رہی اس شخص سے. کبھی ہم بھی کوئی اچھا کام کر گئے تو اللہ اس کو بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے گے. اب اس کے بعد صورت میں کائنات کی نشانی ہے. شروع میں واقعہ بتا دیا، پوری صورت ختم ہو گئی ہے قسم کی. اب صرف سورت یاسین میں اللہ کی بڑائی دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے رستوں میں نکلنا، جمنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا مشکل لگتا ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا. واجت اللہم الارض المیتا، ان لوگوں کے لیے ایک بے جان زمین نشانی ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا. آپ کہتے نہیں مالی بابا نے درخت لگایا تھا، مالی بابا نے بیج ڈالا تھا، درخت نہیں لگایا، وہ اللہ لگاتا ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواب وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان میں سے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، یہ بات ڈسکور کی تھی ڈراپ نامی ایک سائنسدان تھا 20th صدی, یہ جو 20th سینچری ہے نا, اس کے شروع میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایوری تھنگ از ان پیئرز, الیکٹران ہے تو پروٹون ہے, اللہ کی ذات کا کوئی جوڑا نہیں. آپ کائنات میں دیکھ لیجئے, رات ہے تو دن, صبح ہے تو شام, بہار ہے تو خزاں, اسی طرح دکھ ہے تو سکھ, گرمی ہے تو سردی, ہر چیز جوڑے ہوئے ہیں. لیکن قل ھو اللہ احد, یہ اصل میں اس میں میسج ہے کہ اللہ ایک ہے, باقی تو بہت سارے ہوں گے. تو یونیک بننے کے شوق میں نہ رہا کرو کہ میرے جیسا جوڑا نہ کسی کا بن جائے, نہیں, تمہارے جیسا ایک جوڑا اور ضرور بنے گا. جو میں پہن کے نکلوں ویسا کوئی نہ پہنے, ضرور پہنیں گے لوگ. جیسا میرا گھر ہو ویسا کسی کا نہ ہو, جیسا میرا ڈنر سیٹ ہے کسی کا نہ ہو, کم از کم دو تو ضرور ہوں گی, اللہ نے کہہ دیا. اور کوئی ایک چیز بنا کے مر نہیں جاتا کہ اب آپ نے چونکہ پہنی ہے تو میں فوتی ہو جاؤں کیونکہ کوئی اور نہ بنا لوں. یہ جو یونیکنیس ہے نا, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے, اور ایک بندہ اسی کو قبول کر لے تو بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی چیزوں میں مزید کائنات کے کچھ راز ہیں, بہت ہی خوبصورت آئے ہیں جن کو سائنس سے دلچسپی ہے. اس کے اوپر بہت ساری ڈاکیومینٹریز آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹائپ کیجئے, یہ ایک ایک چیز ٹائپ کریں جا کے گوگل میں, اور آپ کے سامنے کتنے لنکس کھلتے آئیں گے کہ کیسے رات دن میں اور دن رات میں ڈھل رہے ہیں اور باقی چیزیں جو چل رہی ہیں. اب اس وقت ہم صرف غور و فکر ہی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. تم بھی تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہو نا. آگے آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے انسان تم لمحہ لمحہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہو. اور آج آپ کو پتا کہ سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ سورج جو اتنا بڑا ہے یہ بھی گردش میں ہے, اور ایک ستارہ ہے ویگا سٹار کہتے ہیں اس کو, یا ویگا کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے, یہ وہ اتنا گرم ہے کہ سورج سے کئی گنا زیادہ گرم ہے, اور سورج لمحہ لمحہ اس کے قریب ہو رہا ہے. اور جو دین جانتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جس دن سورج اس میں گرے گا اس دن قیامت آ جائے گی. سورج کو بھی تو آگ لگنا ہے نا, آگ لگنی ہے, تو سورج بھی کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے جو اس کی موت کا ذریعہ بنے گی. آپ اور میں دیکھیں کدھر ہوگا, گلیکسی کے اندر سورج گھوم رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ پوری گلیکسیز گھوم رہی ہیں. ادھر ایک میسج لے لیں اپنے لیے کہ زندگی حرکت میں, حرکت میں برکت ہے. جب کہنا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے, چل رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, رات کو بھی دن کو بھی, تو تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ تم کیوں بستروں کو نہیں توڑ چھوڑ رہے؟ تمہیں کیا سستیاں پڑ گئی؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ جتنا سست ہوں گے اتنے کام اللہ تعالیٰ آپ کے سست کروا دے گا. ایک سے دوسرا کام, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. شروع میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ رمضان بڑا لمبا دن ہے, لیکن یقین کریں آج کل اتنی چیزیں ساتھ چل پڑی کہ بمشکل افطاری کے وہ گھر پہنچو, اور اس کے بعد اگلی تڑپ. ابھی موقع تو ملتا ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں چین کی طرح آپ چل سکتے ہیں, آپ نہ سوئیں, آپ رات سے لے کے اگلے دن صبح تک مسلسل کام کریں, ایک سے کام اگلا. یہ اللہ کی رحمت ہے, بیکار تو نہیں ہے کہ ہم بندہ سو سو جائے, بیٹھ جائے, کر لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات میں ذرا سوچو تمہاری کیا اوقات ہے. یہ بے جان چیزیں جن کو نہ عقل دی نہ دماغ دیا, یہ اس طرح کام کر رہی ہیں, تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے. تم بیکار ہو کر جب اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اور بھی بیکار کر دیتا ہے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی سستیوں کو ختم کریں. آرام کرنے سے آرام نہیں ملتا, اللہ کے آرام دینے سے آرام ملتا ہے. کئی دفعہ سارا دن لیٹے رہے پھر بھی کمر دکھتی ہے, اور کبھی سارا دن کام کریں آپ کو لگتا ہے کچھ کیا ہی کوئی نہیں, اتنے ریلیکسڈ, اتنا پرسکون کہ آپ کہتے ہیں آج تو کوئی تھکن ہی نہیں ہوئی. لیکن جو ہی بستر پہ پڑے پھر آپ کہتے ہیں بڑی دردیں شروع ہو گئیں. تو کام کرتے جائیں, تھکن نہیں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. فرمائے ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا نظام ہے, یہ سب اللہ نے کیا. یہ اللہ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے. اگر دو خدا ہوتے تو یہ سارے سب کچھ ایک وقت میں ٹکرا ٹکرو کے ختم ہو چکے ہوتے, صدیوں سے چل رہے ہیں, کوئی ایک دو دن کی بات بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر تو کوئی شو دکھا دے گا کہ دو گاڑیاں چل رہی ہیں اور ٹکرا نہیں رہی. صدیاں گزر گئیں, سورج چاند ستارے ایک ہی فلک میں یس بہون, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تم کیوں لڑنے لگتے ہو؟ یہاں ایک اور سبق بھی ہے کہ اس کائنات میں سملیرٹی بھی ہے, اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے سیکوینس رکھا ہوا ہے. رات آئی دن چلا گیا, دن آئے رات چلا گیا, تم بھی ایسے اپنے کام کرو. کوئی یہ نہیں ہو رہا ایک کی جاب پہ دوسرا آ گیا, ایک کام کر رہا تھا دوسرا آ گیا, اس پہ ناراض ہو گئے, لڑکے پڑے ہو گئے, یہ ہو گئے. یعنی اللہ مسلمانوں کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. والقمر قدرناہ منازل حتی دکل ارجون القدیم, چاند اس کے لیے، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. اب دیکھیے گا دن بدن چاند گھٹے گا. دیکھا تھا آپ نے چاندنی کا چاند؟ ایسے نہیں لگتا، ایک بڑا سا تھال رکھا ہوا سر پہ، اتنا خوبصورت چاند تھا. یہ دو دن پہلے دیکھا باہر، آج کل بھی ہے، چل رہے ہیں وہی دن، لیکن جو وہ چودہویں اور اس کے ارد گرد کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہا کرے ہے چاند تو بھی چاند ہے، اور واقعی جس راج تجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح ایک دن اللہ کو بھی دیکھیں گے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کھلی آنکھ سے آج ہم چاند کو دیکھتے ہیں جنتی جنت میں جا کر اس طرح اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے. نہ سورج کے بس میں کہ وہ چاند کو جب پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ان کے لیے اب ساری آسمان کی چیزیں دکھائیں، اب زمین کی چیزیں. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. حضرت نوح کی کشتی کی طرف اس بھی اشارہ ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ دنیا، یہ زمین فلوٹ کر رہی ہے. جو جانتے ہیں سائنس ان کو پتا ہے اس زمین کے نیچے پانی ہے اور اس کے اوپر کشتی کی طرح بس ہم تیر رہے ہیں. اور یہ زمین بھی حرکت میں، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کل آپ جس جگہ موجود تھے زمین کے ناطے سے آج ادھر نہیں. آپ تو روز ایک ہی جگہ پہ آ کے کھڑے ہیں نا، حالانکہ یہ زمین مسلسل گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں ایک پورا سرکل طے کر لیتی ہے، تبھی تو رات اور دن ہوتے ہیں نا. یہ جو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے نا، تو آپ اس 24 گھنٹے میں کہاں کہاں سے گھوم کے پوری گلیکسی سے ہو کے واپس وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے. یہ کون کر رہا ہے؟ انبیلیویبل. یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہماری نظروں میں رہے نا، تو اس کے رستے کی مشقتیں پھول بن جاتی ہیں کہ اللہ جی آپ اتنے بڑے ہیں، پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی بندگی کروں، پھر میں آپ کی عبادت کروں، میں آپ کے لیے روزہ رکھوں، میں آپ کے لیے نماز پڑھوں، تو پھر خوشی ہوتی ہے. جیسے بہت بڑی کمپنی میں آپ کو جاب مل جائے نا، تو آپ لڈیاں ڈالتے ہو. وہ لڈیاں تو کیا ڈالیں گے، اس کو چھوڑے، جب آپ کو بہت بڑی کمپنی میں جاب ملتی ہے نا، تو آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ جاب مل گئی. تو جس کو، جن مسلمانوں کو اللہ نے اپنی جاب دی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں ان کے لیے کوئی ہے اور چیز اس کے علاوہ دیکھنے کی. پھر ان کے بعد ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح سے یہ بچائے جا سکیں. ٹائٹینک میں کتنوں نے پکارا ہوگا، کتنے چیخے ہوں گے، کوئی مدد کے لیے آیا؟ بس ہماری رحمت ہی ہے جن کو پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. یہ آج میں آپ ایک موقع کو فائدہ لے رہے ہیں، بس اس کے بعد ختم، دن ختم، زندگی ختم، سب مہلتیں کام کرنے کی، یہ بس ٹائم باؤنڈ ہے، اس کے بعد کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، ہم سب کے آگے بھی تو ہمارا انجام ہے نا، اور جو پیچھے گزر چکا، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، دیکھیں گے کیا ہوگا، کندھے اچکائے، بالوں کو پیچھے ڈال دیا، چنگم چبائی، جو ہوگا دیکھیں گے. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی سنا، جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتے. کوئی ان کو اٹریکشن ہی نہیں قرآن میں، اس کو چھوڑ کے لگے ہوئے بہت ساری چیزوں میں. قرآن میں کوئی کشش نہیں، ان آیتوں کو سننے میں کوئی کشش نہیں، کوئی اس قرآن کے ترجمے سے ان کو گائیڈ لائن نہیں ملتی. آپ اور میں اگر اس پورے دورے قرآن کی بجائے فقہ کی کوئی بک شروع کر لیتے نا، ہم کبھی اتنا انجوائے نہ کرتے جتنا ہم اس قرآن کے صرف ترجمے کو اور ہلکی سی وضاحت کو کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ قرآن کی شان ہے، اس میں کشش ہے. جیسے آپ کہہ سکتے نا میگنیٹ ہے، لوہے کے بیچ میں رکھتے ہیں نا تو لوہا اس کے گرد یوں گھومنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی کا. جن لوگوں نے اس کو چکھا نہیں ہے نا، انہوں نے واقعی ابھی تک اصل دین کی خوبصورتی نہیں دیکھی، تو چکھانے کی ضرورت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ دیکھیے کیسی بری تعویل لی کہ اچھا جب اللہ نے جنہیں ان کو دیا تو پھر ان میں کوئی گڑبڑی ہوگی نا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا اللہ نے ہمیں اچھا بنایا کیونکہ ہم نے پچھلے جنم میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، اور جو پچھلے جنم میں برے کام کرتا ہے وہ تو اس جنم میں بیمار بن جاتا ہے اور جانور بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو جنم جنم کی کہانی ہے نا وہ بھی سمجھ آتی ہے، کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ان کو، اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ اصل میں دل تنگ تھے، دل چھوٹے تھے، دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک ان کو عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اتنی اچانک قیامت آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکے گا یہ اس کو دے دو یہ اس کو دے دو۔ زندگی میں سارے معاملے نپٹانے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ نیکیوں کے کام ہم نے رکھے ہوتے ہیں، ہم مرنے سے پہلے ضرور اس کو کچھ کر جائیں گے، کسی کو دے دیں گے، کچھ کر دیں گے، یہ بعد کی بات ہے۔ آج دیکھو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے میرے لیے اس میں اب غور و فکر ہے۔ قیامت تو جب آئے گی آئے گی، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی اچانک موت نہ دے کہ ہم اپنے حساب کتاب برابر نہ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم توبہ نہ کر سکیں۔ اب یہاں سے قیامت کا ذرا منظر دیکھیے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک سور پھونک دیا جائے گا، اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا۔ بڑی گہری نیند میں کوئی شخص ہونا اور اس کو آپ آواز دے کے اٹھائیں تو ایک دم گھبراتے، کیا ہوا؟ صبح ہے، رات ہے، دن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا رات کو سوئے کہ کبھی دن کا سوئے میں۔ اتنی گہری غفلت ہوگی وہاں، کیا کہا جائے گا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب کوئی ڈلی ڈلی نہیں، آپ نہیں کہیں گے اچھا ابھی آتی ہوں نہ، ابھی اٹھتی ہوں نہ، پانچ منٹ اور سو جاؤں، ابھی نہیں، ذرا جوانی ہے، ذرا بچوں کی شادی کر لوں، اگلے سال، نیکسٹ ایئر، نیکسٹ ایئر، بس یہ جاب پوری کر لوں، بس کالج پورا ہو جائے پھر۔ نہیں، فوراً جھٹ سے تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے لوگ۔ آج ہم کتنی ہیل و حجت کرتے ہیں، کتنی تعویلات کرتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے میں اتنے عذر، اتنے بہانے، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا۔ بعض وقت بہانے سن کر رونا آنے کی بجائے ہنسی آنے لگتی ہے کہ واقعی یہ بہانہ ہے آپ کا جس کی وجہ سے آپ پیچھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا آج ہی خیال دلا رہے ہیں کہ وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ٹک فار ٹیکٹ، جیسی کرنی ویسی ورنی، ایز یو سیو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایز یو، جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی کاٹو گے، ایز یو سیو، کچھ اس کا اگلا جملہ مجھے بھول گیا، جو بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے۔ آج یہ دنیا کھیتی ہے، آپ اور میں نیکیوں یا بدیوں کے بیج ڈال رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہم کچھ بھی نہیں ڈالتے، چلو نیکیاں نہ ہو ہم سے گناہ بھی نہیں کرتے، تو کل خالی زمین لے کے بیٹھ جائیں گے جنت میں۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا میں کھیتیاں لگائیں ان کا حال سن لیجئے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ زندگی میں کبھی کبھی اللہ کے راستوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انجوائے نہیں کر پاتے آپ اپنے سپاؤس کو، ان کو خواہش آپ ان کے پاس بیٹھے اور آپ کا منصب آپ کو کسی اور جگہ بلا رہا ہے، تو پھر یہ کہہ دیں جنت میں آرام سے بیٹھیں گے۔ ہر وہ قربانی جو آپ نے میں نے دنیا میں دی نا اللہ کے لیے، اللہ ایک ایک گن کر آپ کو واپس کرے گا، آنا پائی کا حساب ہوگا۔ یہ وہ دن جب ناراض کیا تھا نا شوہر کو، ناراضگی سے مراد وہ ناراضگی نہیں جو روٹ دوسری، یہ لاڈ والی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ آج بیٹھو جنت میں مزے کرو، مشغول ہوں گے. حدیث میں کہ جنتی لوگ آپس میں اس طرح خوش ہوں گے ایک دوسرے سے, شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, ان کو وقت کا احساس تک نہیں ہوگا, نیند نہیں آئے گی, ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ان کو سکون مل رہا ہوگا کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. آج دنیا جنت نہیں ہے, کل وہاں کی جنت کی فکر کرنی ہے. اور آپ دیکھیے یہ نفخہ جو پھونکنے والا ہے نا, اس کا فکر بندے کو دنیا میں بے چین کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں, کیونکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ کے ساتھ سور لگایا ہوا. سور یہی ہے یہ جو جیسے میرے سامنے رکھا ہوا ہے مائک, اس میں بلو کروں گی نا اونچی آواز آئے گی, چھوٹی سی آواز اونچی ہوگی. فرمایا کہ اسرافیل جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت, منہ کو سور لگائے ہوئے دیکھ رہے کب حکم آئے اور اس کو چلا دے. اور فرمایا ان کی آنکھیں ایسے ہیں جو دو روشن ستارے, چمکتی ہوئی آنکھیں اسرافیل کی. یہ صحیح ہے کہ حدیث 1078. کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کیسے خوش و خرم رہوں, میں کیسے بے فکر ہو جاؤں. اس نے تو اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے, اپنا کان جھکایا ہوا ہے, اللہ کے حکم کے انتظار میں کان لگایا ہوا ہے. صحابہ گھبرا گئے, اللہ کے نبی اتنی قریب ہے قیامت, کیا کریں. کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, علی اللہ توکلنا, یہ پڑا کرو کہ اللہ ہمیں کافی ہے. یہ 1079 صحیحہ کی روایت ہے. تو یہ سب کچھ تو ہو کے رہے گا, اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو مزے ہی مزے, موجے ہی موجے. آج آپ میں اپنے لیے سوچیں ذرا, دنیا میں سب کچھ ہے وہاں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے گا, کتنی خوبصورت بات کہہ دی, وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, کہ وہاں گھنے سایوں میں مسندوں پہ تکیے لگائے بھی بیٹھے ہیں, ہر قسم کی لذیذ چیزیں بھی کھانے کو ہیں, اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ سب ان کو ملے گا. آپ کیا طلب کریں گی؟ بائے دا وے کوئی چیز سوچ کے رکھ لیں, جو من چاہی بات ہے نا, کہہ دیں اللہ میں وہاں مانگوں گی آپ سے. بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے, قیمتی بڑی ہے, پیسے کی کیا کرنے, لگا بھی دیے چھوڑو, اللہ کے رستے میں لگاؤں گی, یہ کیا ہے, اللہ وہاں رکھوں گی, وہاں لوں گی. ویسے بھی تو یہاں سے موو ہی ہونا ہے, تو جہاں سے موو ہونا ہوتا ہے وہاں بندہ چیزیں تو نہیں لے کر آتا. حتیٰ کہ آپ کو پتا کہ وہاں اللہ کتنی عجیب و غریب خواہشات پوری کریں گے. یا حدیث ہے, اگر آپ کتاب جنت کے بارے میں, جو کتاب الجنہ ہے نا, تفہیم السنہ, کہ اس میں بھی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, پڑھ کے سناتی ہوں. بخاری کی روایت ہے 2348 نمبر کی. فرمایا کہ اہل جنت اپنے رب سے کھیتی لگانے کی خواہش کرے گا کہ میں کھیتی لگانا چاہتا ہوں. لوگوں کے شوق ہوتے ہیں نا, کوئی گارڈنگ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ. باہر آپ تو کہا جائے گا کہ ایسے ہی ان کے لیے ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو زمین کا ایک ٹکڑا دیں گے, بیج دیں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے میں اس کی پیداوار اگے گی, پک بھی جائے گی, کٹ بھی جائے گی, اور اس کے اندر سے نکلنے والے دانے بھی پہاڑوں کی طرح ڈھیریاں لگ جائیں گی. اتنا اسٹرانگ پروسیس ہوگا. کوئی پھول لگانا چاہے گا تو پھول کھلنے لگ جائیں گے. کہ ابن آدم اسے رکھ لیتے تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. صحابی نے جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی تو کہا اللہ کے نبی یہ کوئی انصاری ہی ہوگا, جیسے آپ کہتے ہیں کوئی زمیندار ہی ہوگا جس کو وہاں جا کے بھی کھیتی کا شوق ہوگا. بخاری کی روایت ہے 2348. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا, کس کے بچے ہوں. تو صرف ایک گھڑی میں اس کی بیوی کو حمل ٹھہرے گا, پھر بچہ پیدا ہوگا, اور جس عمر کا بچہ چاہے گا اس عمر تک بچہ پہنچ جائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے 2563. یہ جنت کے مسائل میں سے آپ خود پڑھ سکتے ہیں. آپ بیبی چاہتے ہیں, بیبی مل جائے گا آپ کو, وہ مل جائے گا آپ کو. اپنا جوان بچہ چاہیے, جو چاہیں گے مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہم چاہیے رب اور وہ بھی من چاہیے, یہ نہیں ہوتا. کہیں اللہ یہاں مجھے اپنی مرضی کا بنا لے تو کریں, ڈرے نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی چوائس اتنی خراب تو نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ کی پسند پیاری ہے. میں تو کہوں گی اللہ سر سے پاؤں تو اندر باہر سے مجھے اپنی مرضی کا بنا دے, مجھے تکلیف ہو اس میں ہونے دے, تو اپنی پسند کا بنا لے, ٹیلر میڈ کر دے مجھے. جیسے ہم ایک ایک جوڑا انچوں سے ناپ ناپ کے پہنتے ہیں نا, ادھر سے کھلا ادھر سے ڈھیلا, لمبائی بڑا, کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے اپنی مرضی کا پہننا. تو جس بندے کو اللہ اپنی پسند سے ڈھال دے پھر اس کا کیا حال ہوگا, جو کچھ طلب کریں گے. چلیں کچھ سوچیں جو طلب کرنا ہے وہاں. اور سب سے بڑھ کے آپ کو بتائیں کیا ہوگا وہاں, سلامن قول من رب رحیم. ان کے لیے حاضر ہے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا. اللہ جنتیوں کو سلام بھیجے گا. نہیں چاہیے؟ السلام کے راستے پہ چل کے سبل السلام پہ چل جائیں, سبیل الجنہ پہ چل جائیں, اللہ کے راستوں کو قبول کر لیں, قرآن کو اپنی زندگی بنا لیں, وہاں سلامتیاں ہوں گی. اور یہ ریئل میں ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ کرتے جو ہونی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انجام دے اور ہم واقعی اپنی فکر کر سکیں. آج اس دنیا کو ایک خواب سمجھے, یہ صرف آج چار دن کی دنیا ہے جس کو کہتے ہیں نا دنیا یومن ولنا فی ہر سومن. اس دن کا روزہ رکھ لیجئے, وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا, ورنہ وہاں حسرتیں ہوں گی. اب ایک دوسرا کردار بھی ہے, ومتاز الیوم ایہا المجرمون. اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو ایک گھر میں نیک اور بد دونوں ہی رہتے ہیں, وہاں الگ کر دیا جائے گا. آدم کے بچوں, اب اس میں ذرا تھوڑا سا درد محسوس کریے, یہ آیتیں بہت اداس کرنے والی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو حسرت ہو رہی ہے, ویسے تمام جذبات سے پاک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذرا تڑپ اور طلب دیکھیے اس میں کیا ہے. وَمْ أَلَمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَان. اے آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. کیا کوئی واقعی شیطان کی بندگی کرتا ہے دنیا میں؟ کوئی کہتا ہے دو نفل پڑھنے برائے شیطان کے؟ نہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے آیت کی, بندگی بمانی اطاعت. سورۃ فاتحہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے تین معنی ہوتے ہیں, بندگی, اطاعت اور غلامی. تو نماز پڑھتے ہو نا تو رب کی بات بھی مانو, یہ وہ اطاعت ہے. یعنی ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں جسے جیسے شیطان کے راستے میں لگائے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کو رحمان کے راستے میں لگا دو. اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جیسے ماں نہیں اپنے بچے کو کہتی میں نے سمجھایا نہیں تو وہ تمہارا دشمن ہے, مجھے تو وہ پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ گڑبڑ کرے گا, دے دیا نا اس نے تم کو دھوکا, اب کیوں اس دوست کو ملتے ہو؟ بالکل وہی انداز ہے. تو آج آپ اور میں شیطان کو دشمن سمجھے. جب کبھی اللہ کی نافرمانی کو دل کرے یا فرما برداری سے رکنے کو دل کرے تو یہی بات یاد کریں کہ یہ میرا دشمن ہے جو میرا نقصان چاہتا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. سچ ہے کہ نہیں؟ اکثریت آج شیطان کے قدموں پہ چل رہی ہے یا رحمان کے راستوں پہ چلتی ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. کہاں گئے مزے, کہاں گیا فن, کہاں گیا گلیمر, کہاں گئی لذتیں, کہاں گئی موج, کہاں گئی مستی؟ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. اپنے ہاتھوں کو دیکھیں, کوئی زبان ہے ان کی؟ لیکن یہ بولیں گے. اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے. انہی کی خدمت کرتے ہیں نا, مینی کیور اور ریڈی کیور, یہ اتنے سو کا, یہ اتنے ہزار کا. کل انہوں نے مجرم بن کے ثابت, انہوں نے کل ہمارے جرم ثابت کرنے, اگر اچھے کام نہ کیے. سب کے لیے تو نہیں ہے, کریں ان کی خدمت, صاف ستھرا رکھیں, اچھا رکھیں, لیکن پھر ان سے اچھے کام بھی لیں, اچھے کام لیں. اور یہ جو بات ہے نا ومتاز الیوم, حدیث میں تھا قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا. ہر قوم جس کی پوجا کرتی تھی نا اس کے پیچھے چل پڑے گی, سلیپ کو پوچھنے والے سلیپ کے ساتھ, بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ, اور جھوٹے معبودوں والے ان کے ساتھ جائیں گے. صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے, کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اب ان میں نیک اور بد دونوں ہوں گے, اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے. پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی, وہ ایسی چمکدار ریت ہوگی جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے, جیسے سراب مراج. پھر یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی. تو جواب ملے گا تم نے جھوٹ بولا, اللہ نے نہ تو کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا, تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پلوایا جائے, کیونکہ عشر کے دن گرمی بہت ہوگی. تو ان سے کہا جائے گا وہ چمکتی ریت جو ہے نا, جاؤ وہاں پانی پیلو. جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ جہنم ہوگی, اور جہنم دراصل تھی سراب. دنیا میں بھی تو دھوکا ہی ہے نا, جس دنیا کو آپ معیار پانا چاہتے ہیں پا تو نہیں پاتے کبھی. جو چیز ہے نہیں ہے وہ بڑی پیاری, تو جی گھر میں آ کے سجدے کہتے اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سوچی تھی, یہی سراب ہے. تو بہرحال وہ جہنم میں پہنچیں گے. پھر نصارہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا, ان کو بھی اسی طرح اس چمک کی طرح بلا کر اس میں ڈال دیا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے, کوئی شک نہ کرے اس پہ, 7439 نمبر کی. تو شرک اتنی بری چیز ہے. اور یہ جو ہاتھوں کے بولنے کی بات ہے, تو مسند احمد کی روایت ہے 20043, قیامت کے دن تم جب پیش ہوگے تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, پھر تم میں سے کسی کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران ہے اور ہتھیلی, تھائیس, یہ جو ہپس ہوتے ہیں نا اس کے پاس کی جگہ, تھائیس سب سے پہلے بولیں گے. اور یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں پام, یہ سب سے بولیں گی, کیونکہ انسان سب سے زیادہ کام انہی دو جگہوں سے لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ میں رسوائی سے بچا دے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ عُيُونِهِمْ, آیت 66, ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں, پھر یہ راستے کی طرف پلٹ کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ساخت کو ہی ہم الٹ دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر ان کو عقل نہیں آتی؟ کبھی اپنے گھروں کے بوڑھوں کو دیکھیے, اللہ لمبی زندگی تو دیتا ہے لیکن جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جینا بھی کیا جس میں نہ کھا سکتے نہ پی سکتے, نمک بھی منع اور چینی بھی منع, اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے آپ ابلی ہوئی چیزیں دو چار چمچیاں کھا لیں. پہنے تو سجتا نہیں ہے, کھائیں تو ہضم نہیں ہوتا, چلیں تو گر جاتے ہیں, بیٹھیں تو کمر دکھنے لگتی ہے, کچھ پڑھنا چاہیں تو نظریں کمزور ہو جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں آج اس جوانی کی قدر کر لو. عقل کا تقاضا یہی ہے. آج صحت ہے, حدیث میں آتا ہے اتنم خمس ان قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو بیماری سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تونگری کو غربت سے پہلے, فراغت کو مصروفیت سے پہلے, اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اپنے اوپر سوچیں, عقل کا تقاضا ہے, دی بیسٹ اللہ کو دیں. کل تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, آج کر جائیں جو کرنا ہے. ٹو ڈے از یور ٹمارو, کس نے دیکھا, یسٹرڈے تو ویسے ہی چلا گیا. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے, یہ تو ایک نصیحت ہے. قرآن شاعری نہیں ہے, یاد رکھیے, صاف پڑھی جانے والی کتاب, تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو. زندہ ہو, آپ جیسے زندہ لوگوں کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے الحمدللہ. اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کون؟ جو سن کے بھی سن نہیں ہوتے, سن کے بھی نہیں سنتے, سن کے سن ہو جاتے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا, ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. افلا یشکرون, کیا پھر یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی, وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچیے اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزرتا تھا جو بار بار اللہ تعالیٰ تسلیاں دلاتے ہیں کہ دیکھو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, آپ اپنا دل میلا نہ کریں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا, پھر وہ صرف جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا, اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے, اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا, وہی ارمیم, جب کہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کس نے مٹی سے نکالنا ہے, مر گیا مٹی ہو گیا. نہیں, اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا, اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور اس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو, کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, بلکہ وہ ماخر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت پہ کن کہہ دے, ہمارے دلوں کے بدلنے پہ کن کہہ دے, ہمیں تجھ سے محبت ہو جائے اس پہ کن کہہ دے, ہماری اگلی زندگی کو تیری پسند کی ہم کر لیں، اس پہ کن کہہ دیں، بیماریوں کو صحت میں بدل دے، پریشانیوں کو خیر میں بدل دے، بیکار مشغلوں کو ہماری ہم سے دور کر دے، اے مالک تو ہماری مدد فرما اور اللہ تعالیٰ سن لے ہماری بات کو. آخری آیت، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، تو پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پلٹائے جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی طرف لے چلے. تلاوت سن کے اگلی سورت کا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں.
قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
لا أكبر. چلیے سورۃ صافات کو دیکھتے ہیں. 182 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، پانچ ٹاپک ہیں سورت کے. پہلا آیت 1 سے 74 ہے جس میں توحید اور رسالت اور آخرت کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا مختلف انجام دکھایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں اس میں بھی انبیاء کے قصے ہیں. پھر آیت نمبر 145 سے 148 میں مخلصین، مومنین اور محسنین اور انبیاء کرام کی خدمات پر خراج تحسین ہے، یعنی انبیاء کرام کی تعریفیں ہیں اس میں. پھر آیت 149 سے 166 میں فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، اس کا تذکرہ. آیت 167 سے 179 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، تسلی اور بشارتیں، اور آیت 180 سے 182 میں خلاصہ ہے. پوری سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے خادم اور اس کے بندے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. تمام انبیاء اور رسول مخلص بھی تھے اور مومن بھی تھے اور محسن بھی تھے، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اس میں. آپ کے مکہ کے تیسرے دور کی سورتوں میں سے یہ سورت ہے جب سورت فاطر اور یاسین بھی نازل ہوئی تھی، اور لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کو مذاق میں اڑا رہے تھے، آپ کو ساحر بھی کہہ رہے تھے، شاعر بھی کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے سنا کر آپ کو تسلی دی. آپ اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس سے نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کرام تھے، لہٰذا آپ دل میں اللہ نہ کریں. سورت صافات کو ذرا دیکھ لیجئے، نام بھی کیا دیکھے، صفے باندھنے والے. ڈسپلن بنو، اس پوری سورت کا مین تھیم بھی ڈسپلن ہے. آج ویسٹ نے یہ اصول اپنا لیا اس لیے کامیاب ہو گیا، آج مسلمانوں نے یہ سب چھوڑ دیا اس لیے پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسپلن نیشن بنا دے. آئیے شروع کرتے ہیں. بہت خوبصورت لائٹ سی صورت ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ واقعی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ آرگنائزڈ ہونا اور سلیقے کے ساتھ کام کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالذاتي راتي زجرا فالتاليات ذكرا قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. ہم صفے باندھتے ہیں نمازوں میں. یہ جو نماز میں پانچ دفعہ صفے بندھوائی جاتی ہے نا, یہ اس لیے تھی کہ مسجد سے باہر نکلو تو بھی ڈسپلن ہو. صف میں تو اتنا سا خلل ہو تو نماز باطل ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جائے, تو جوتے کیسے رکھتے ہیں نمازی آج کے. آج کے مسلمان ڈسپلن ہیں, لائنیں بنتی ہیں. ویسٹ میں آپ جاتے ہیں لائنیں آپ سے بنوا لیتے ہیں, نہ بنائیں تو وہ بنوائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور آپ پتہ کہ قرآن میں صافات تو پڑھ رہے ہیں نا, آگے جا کے 27ویں پارے میں سورہ صف بھی, 28ویں پارے میں سورہ صف بھی آئے گی. یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھیں. اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گی, زندگی میں کبھی آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے, ڈسپلن کے ساتھ سیکھیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ دکھا جو پورے ڈسپلن پروٹوکول اور خوبصورت طریقے سے دین سکھائیں. ہماری ساری مرضیاں دین پہ چلتی ہیں. ہمارے بچوں کے اسکولوں میں 10 رول ہم مانتے ہیں. اتنی بڑی ہینڈ بک آتی ہے 7 بچوں کی, یہ کرنا یہ کرنا, یہ بکس چاہیے, یہ یونیفارم ہے, ایسے کرنا, یہ چھٹیاں ہوں گی, ہم مانتے ہیں. دین کے نام پہ کوئی کہہ دے جی کہ کچھ ڈسپلن ہونا چاہیے, کہتے نہیں اب دین کے نام پہ ڈسپلن, یہ تو بڑی بری بات ہے. تو یہ چیز آج مسلمانوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا رب معبود حقیقی بس ایک ہی ہے, وہ جو زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے اور سارے مشرقوں کا مالک. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا, وہ ہر شیطان سرکش سے ان کو اور ہر شیطان سرکش سے ان کو محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں کائنات میں خاص طور پہ آسمانوں پہ جو چیزیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں, یہ ڈسپلن کے بغیر چل سکتی ہیں. دو گاڑیاں ذرا سا ان کا ایکسل ہلتا ہے تو وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. تو کیا یہ کائنات کا خوبصورت طریقے سے چلنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات میں ڈسپلن ہے؟ اور شیاطین کو تو وہاں جانے کی اجازت نہیں, ورنہ پتہ نہیں اوپر جا کے بھی کیا کچھ کر دیتے. یہ شیاطین ملائکہ کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ انا خلقناہم من طین لازب, ان کو تم نے ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں, سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے. کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. کس بات کے ٹھٹھے؟ مذاق سوچتے ہیں, نان سیریس ایٹیچیوڈ. آج بھی غیر سنجیدہ لوگ بعض دفعہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں ہنس رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے. بندہ ہنسے تو اس وقت ہنسے کہ جب اس کو جنت کی خوشخبری ملے, یا روئے تو اس وقت جب جہنم کی پکڑ کی بات ہو. تو اس قرآن کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے, بھلا ایسا کبھی ہوا کہ جب کہ ہم مر چکے اور مٹی بن گئے اور ہڈیوں کا پنجر بن گئے, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ کہ ہمارے اگلے وقتوں کے آبا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. ڈانٹتی جا رہی ہے, بس ایک ہی کھڑکی ہوگی اور یکا یکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی ان کو خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختگی, ہائے ہماری کم بختی, دیکھ لو یہ تو یوم الجزا ہے, یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے قیامت کا دن. تو اس وقت دیکھ کے کہیں گے ارے یہ تو ہو گیا, یہ تو واقعی آ گئی قیامت, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لو ان لوگوں کو, سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے. کبھی آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں نا, ایک دم کوئی پیچھے سے آپ سے کہے ایکسکیوز می ذرا رکیے, یا کبھی اوپر آپ اپنا نام سن لیں, فلاں صاحب کاؤنٹر سے رابطہ کریں, جان نکل جاتی ہے. اگر کبھی کسی کے ساتھ کبھی ہوا, لوگوں کی وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے حواس جو ہے وہ بکھلا جاتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا, بڑے مزے میں جا رہے, کہا جائے گا سٹاپ ہیئر, رکیے ذرا, آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی, آپ کا حساب ہوگا. پھر کیا ہوگا, غم زدہ ہو جائیں گے, پریشان ہوں گے, کیا ہو گیا تمہیں, اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی آج بہت سرنڈر کر رہے ہیں، آج مسلم بن رہے ہیں، حالانکہ مسلم بننے کا مقام تو دنیا تھی. اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے پاس مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ہی من لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے. وہ ویڈیو کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا جبکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. تھوڑا سا ان آیتوں پہ توجہ دیجئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو بے سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے دنیا میں کچھ لوگوں کو بڑا مانتے تھے، اپنے لیے پیر و مرشد بناتے تھے، پھر ان کی تباہ کیسے کرتے تھے. آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں، آنکھوں سے نہ دیکھیں تو کبھی عقل نہ مانے، اور دل تو مانتا ہی نہیں، دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن دنیا میں آنکھیں بند کر کے لوگ بڑا بناتے ہیں کچھ لوگوں کو، پھر ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے رکوع کرتے ہیں، اور ان کے آگے کیا کچھ کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کا اس کو ملاحظہ کر کے دیکھیں، اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں کم از کم دین کے نام پہ نہ بہکانا. دیکھیے دنیا میں ایک بہک رہا ہے نا، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، بیکار زندگی ہے، چلو موج کر رہا ہے، کرنے دیجیے، نو پرابلم. دین کے نام پہ جب لوگ الٹے سیدھے کام کریں، یہ پہلا کلپ تھا، جب دین کے نام پہ لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے. یہ اگلے ذرا جملے پڑھ کے تو اتنی دیر میں ریڈی ہو رہے تو آپ کو سناتے. وہاں صاف وہ کہیں گے ہم تو خود بہکے ہوئے تھے. کیا انجام ہے دونوں کا؟ فَإِنَّمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمانڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا بدلہ جو تم کرتے تھے. کیا اعمال تھے ذرا اس کو دیکھتے. جب ایک بزرگ ہیں تو کچھ جوان لڑکے ان کے سامنے آ کر کیا کر رہے ہیں. صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ جو نہیں سن رہے کم از کم، جو دیکھ نہیں رہے وہ سن لے کم از کم میری بات کو. آن کر دیں، یہ دیکھیے گا تو اس کے تو یہ دیکھیے. اب صریحاً ایک بزرگ کو کھڑا کر کے لڑکے ان کے سامنے جھک بھی رہے ہیں اور اس کے بعد دھمال ڈالیں. اور یہ دیکھیں یہ بزرگ ان کے منہ میں کوئی چیز دے رہے ہیں، اور گویا کہ یہ قسم کی ہم نام نہیں میں لینا چاہتی، لیکن یہ چیزیں ایک خاص سوچ کے لوگ بہت کرتے ہیں، اپنے بزرگ سے پرشاد لے لو، بڑے بن جاؤ. اور یہ مسلمان ہے، نیچے اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے. یہ ینگ لڑکے، اور میں دیکھ رہی تھی نہ چہرے پہ سنت ہے نہ حال حلیے میں. یہ کون سا دین ہے آپ نے 22 پاروں میں پڑھا؟ صرف ہی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ بعد میں، آپ کو اس میں بھی نہیں ملے گا. ایک ایک کر کے یہ لوگ آ رہے ہیں، ہاتھوں کو چومنا، ماتھوں کو ٹیکنا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے قوم للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. پیچھے دیکھیے لڑکیاں، اکٹھے لڑکے لڑکیاں ایک ہی کمرے میں، پہلے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، اب سب دھمال ڈال رہے ہیں. اور وہ بزرگ کے ماتھے پہ کوئی بال دکھ رہا ہے آپ کو کہ جن کے سامنے لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں اور مکسنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. آپ کو یہاں کبھی انشاءاللہ ہم فلموں کے گانے اور ڈرامے نہیں دکھائیں گے، کیونکہ وہ تو فن کے نام پہ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیجئے. لیکن دین کے نام پہ اب یہ دین جن کو دکھائیں گے، کیا وہ لڑکے تلواریں پکڑیں گے؟ وہ قلم پکڑیں گے؟ نیکسٹ دکھائیے، اس کو چھوڑ دیجیے، یہی کچھ ہے آگے بھی ایک سے زیادہ. اور میں نے ڈفرنٹ کلچر کی چیزوں کو سرچ کیا کہ کیا یہ صرف پاکستانیوں میں ہی ہوتا ہے یا انڈین میں ہوتا ہے، ہر جگہ. یہ سیرین کلچر کی آپ دیکھیے، نام لکھا ہوا ہے، خود پڑھ لے، میں بولنا نہیں چاہ رہی ورنہ کئی لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ کس فرقے کی باتیں ہیں؟ یہ دیکھیے اس جگہ کا نام ہے، تھوڑا سا آواز کھول دیں، کچھ نہ کچھ اس میں شاید. یہ عربی میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو مرید ہیں وہ اپنے پیر کے سامنے آ کر کہتے ہیں. یہ دیکھیے صف بنا رہے ہیں. اب یہ نا بلری ہے، آپ دیکھ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید. صف بنا کر لوگ کھڑے ہیں اور ایک ایک کر کے آ کے اپنے بزرگ کے سامنے، وہ دیکھیے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ سارے پوری صف بنا کر جھکیں گے. اور عورتیں بھی اندر ہیں اور مرد بھی ہیں. اعوذ باللہ، بس کر دیجیے، چھوڑتے ہیں اس کو، ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ زندہ انسانوں کا شرک ہے، آگے جا کے آپ کو قبر والوں کا شرک بھی دکھے گا. نہ زندوں کو چھوڑا، نہ مردوں کو چھوڑا، چھوڑا تو اس کتاب کو چھوڑا اور کتاب والوں کو چھوڑ دیا. یہ کچھ نئی کتاب سکھاتی، اس لیے لوگوں کو یہ کتاب مشکل لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو بھی محفوظ رکھے ان چیزوں سے. جو بچ جائے گا ان کی خوشخبریاں فرمائے، لا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے. ہر طرح کے میوے اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. خود ہی بتا دیا شراب لفظ سن کے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ شراب مشروب کے معنوں میں، ڈرنک کے معنوں میں. جو دنیا میں شراب کی قباحتیں وہ نہیں ہوں گی، نشہ نہیں ہوگا، اس میں گندگی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ چیزیں چھوڑی، کہ دیکھو وہاں سب کچھ ملے گا. شراب اور کباب اور حسن اور جوانی یہی چاہیے تھا نا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے میری خوشی کے لیے یہ چھوڑا میں ان کو جنت میں سب کچھ دوں گا. کیا ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، لیکن یہ حلال ہوں گی. 4 دن کی پابندی، وہاں جا کر موج ہی موج. اب ذرا اگلی آیتوں کو غور سے سنیے گا، دل رونے لگ جاتا ہے آیتوں کو پڑھ کر. کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں، کیا ہوا؟ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، انی کان لی فرین، بے شک میرا ایک دوست ہوتا تھا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ یعنی اب تم بھی چل پڑی اسی راہ پہ، تم بھی اب اسی کو ویریفائی کر رہے ہو. کیا واقعی ہم جب مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. یعنی وہ دوست جو دنیا میں اسلام اور اسلام کی باتوں کے خلاف بولتا تھا، اس کو وہ جہنم میں دیکھے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کرنے والا تھا. بری صحبت، دوست انسان کو اچھے بھلے دین پہ آتے ہوئے روک لیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے ہوگا، جنت ادھر جہنم ادھر، تو آج سیٹلائٹ کیا کرتی ہے؟ آج دنیا میں ایک کونے میں میچ ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. انہا ذلہ الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تیار ہے عمل کرنے کو؟ اب تو دیکھیے قرآن آپ سے وہ کچھ سننا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے. 20 پارے سینے میں چلے جائیں پھر بندہ ٹھنڈا نہیں رہتا، پھر تو واقعی اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ خدمت لے لے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اس کے بعد ان کی واپسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقشے قدم پر دوڑ چلے. ان کی محبت میں نہیں، ہمارے بڑے جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیج دیے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. دعا کر لیجیے اللہ میں خالص کر لے. اخلاص کی بات ہے، جتنا اخلاص آئے گا اتنی خیر ہوگی. ابھی تک جو صورت پڑھی آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی جو باتیں تھی اس میں صف بندی تھی، اور اب شیطانوں کی اور ایسے لوگوں کی باتیں کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم کی باتیں. آگے انبیاء کرام کے قصے آئیں گے. یہ تو لفظ بار بار آ رہا ہے مخلصین، اس کو سمجھیے گا. ایک لفظ ہے مخلص، ایک ہے مخلص. کیا بننا ہے آپ نے؟ میں نے مخلص. مخلص کون ہے؟ جو خالص ہو گیا. مفعل کا وزن ہے، اگر آپ دیکھیں تو فاعل اور مفعول کا فرق ہے، آبجیکٹو اینڈ سبجیکٹو کا. مخلص کون ہے؟ کی اسٹرگلنگ، ابھی کام کر رہا ہے، ابھی کوشش کر رہا ہے مخلص بن جاؤ. مخلص ڈن، ہو گیا. اللہ کہتے ہیں یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے جو خالص ہو چکے ہیں، جنہوں نے واقعی اللہ کے حکموں کو سنا اور مان لیا اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اللہ کے حکموں پہ چلا لیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی مخلص بنا دے. ترغیب کی روایت ہے 3738 کی، ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی وہاں شراب ہوگی لیکن کون سی جو انسان کو نقصان نہیں دے گی. آج دنیا میں تھوڑا سا صبر کر لیا، وہاں اسی کا بہترین بدلہ ملے گا. اور یہ جو زکوم کی بات آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی روایت سن لیجئے، مسند احمد 2735، فرمایا آپ نے اگر زکوم کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کڑوی کر دے، تلخ کر دے، یعنی ہر چیز، کھانا، پانی، میٹھا، آم، سب کچھ کڑوے. اب سوچ لو جس کا کھانا ہی زکوم ہوگا تو اس کا کیا بنے گا. کبھی کڑوی دوائی کھانی پڑے نا تو لگ بتا جاتا ہے، پورا جسم کانپ جاتا ہے، حلق سے اترتے ہوئے وومٹ ہونے لگتی ہے، وہاں کیا بنے گا. آج دنیا میں مزے مزے کے کھانے، لذتیں، فن، یہ سب کچھ دوسری طرف چل پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے لے کر اگلے انبیاء کے قصے سنا کر مجھے آپ کو مخلص بننے کی دعوت دیتے ہیں. 3 سیکنڈ تک ذرا آنکھیں بند کر کے دعا کریں، کہیں کہ اللہ بس تھک گئے، مخلص بنا دے. دو رنگی چال نہیں چل سکتی، بہت میں نے من کو خوش کیا، دنیا کو چاہا، کچھ بھی تو میرا نہیں بنا، اب تو مجھے اپنا بنا لے. تب یہاں سے انبیاء کرام سے مخلص ہونا سیکھیں گے. فلقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، ہم نے اس کو پہلے سے، سوری، اس سے پہلے پکارا تو دیکھو والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نے کی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دی. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ بے شک دعا فائدہ دیتی ہے. اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا، مثلا کو پریشانی، تکلیف، دکھ آنے والا تھا، آپ نے دعا کی وجہ سے وہ ٹل جائے گی. اور اس کے بارے میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو بھی آئے ہی نہیں ہے، تو آج ہی دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچا لے. تو بندوں، تم پر دعا کرنا لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے 3548 کی، تو دعا کریں مشکلوں سے، کرب سے بچتے ہوئے. 950 سال کی تکلیفیں سہی تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارا. پھر آپ دیکھیے کہ بار بار اب آپ آگے پڑھیں گے سلامن سلامن، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 21 توپوں کی سلامی دینا. کبھی آپ نے 23 مارچ کو یا 14 اگست کو دیکھی ہو، ٹی وی پہ پریڈ ہوتی ہے، یہی ایک روک تاری ہو جاتا ہے. نبیوں کو دنیا میں لوگوں نے پروٹوکول نہیں دیا، آج بھی لوگ نیکی کرنے والوں کو پروٹوکول نہیں دیتے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، زیادہ لوگ ان کو برا بھلا ہی کہتے ہیں، ان کے لطیفے ہی بناتے ہیں مولوی کے نام پہ. اب اللہ نے ان کو کچھ دینا تھا نا، تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو سلیوٹ دے گا، ان کو عزت دے گا، اور ہم تم کو عزت دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کے قصوں سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. ایک چیز ابھی نوٹ میں کریے گا، پھر آپ باقی نبیوں کا پڑھتے ہوئے غور کیجئے گا. ہر نبی کا بھی یہاں تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، بالکل 3-4 لائن 3-4 لائن، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان سب سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. نبیوں کے مشن کی بات آتی ہے، نہ تو اللہ نے پورے قرآن میں نبیوں کی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے اور نہ ان کی برسی کی تاریخ بتائی ہے. یہ جو آج ہمارا مزاج بن گیا نا، برتھ ڈے منا لو، مرنے والوں کی برسی منا لو، یہ مشن غلط ہے. یہ مشن سے ہٹنے کی بات ہے. جہاں بات ہے نوح نے کیا کہا، آپ بھی تو پڑھ ہی چکے ہیں نا، بہت ساری باتیں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں. آج ہم نبیوں کی ذات میں کھو گئے، ان کے مشن کو بھول گئے. جیسے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو بھولے ہوئے اور ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ مناتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کا مشن دے دیں. پورے قرآن میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ملے گی. مزے کی بات ہے کہ سیرت میں 6 مختلف ڈیٹس آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی کے واقعے میں راج کی بات. ہاں، ڈیٹ آف ڈیتھ پتا ہے، 100% ڈیتھ پتا ہے کہ 12 ربیع الاول تھی. برڈ ہے 12 ربیع الاول ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی ہے نہیں بھی ہے. جس پہ زیادہ مفسرین اور جو آپ کہہ لیجئے کہ جو سیرہ لکھنے والے اہل سیر وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول تھی. ساری چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں عیسوی اور ہجری اور کیلنڈر کو تو 9 بنتی. کچھ بھی ہو اتنی جہن بات ہوتی تو قرآن بھرا ہوتا. آج ابو بکر کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آج عمر کی, آج نبیوں سے لے لیں. اگر واقعی یہ ڈیٹ آف برتھ منانا اور میموریل کرنا اور چھٹیاں کرنا ہوتی, یا مسلمان سال میں کتنی چھٹیاں کرتے ہیں؟ آدم کی برتھ ڈے 365 چھٹیاں تو 365 نبیوں پہ ہو جاتی. بیٹھو گھر, کام کرو, چھٹی کرو, آرام کرو. یہ دین کا مزاج نہیں ہے. 365 دن یہ کام کرو جو نوح نے کیا اور آگے ابراہیم نے کیا. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ کر سوچیں کہ ہماری زندگی کا کیا گول ہے اور ہم کن چیزوں میں کھو کر اس پیاری کتاب کو چھوڑے بیٹھے ہیں. فرمایا حضرت نوح, حضرت ابراہیم کا قصہ آیت 83, وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا, اور نوحی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود گھڑنا چاہتے ہو, آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کتنی کلیئر دعوت ہے ابراہیم کی. لیکن یہاں بات کریں گے قلب سلیم پہ. یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو واقعی ایک مسلم کا دل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. اس طرح سے اللہ کے آگے جھکنے والا بندہ کے جیسے سورج چاند جھکتے ہیں, مرضی نہیں پوچھتا میری چوائس ہے کہ نہیں. اللہ کہتے ایسے مسلم بن جاؤ جیسے سورج اور چاند مسلم ہے. کہا رات کو نکلو, رات کو نکل آیا. کہا دن کو ڈوب جاؤ, دن کو ڈوب آیا. نو کوشچن, ہول ہارٹیڈلی پورے دل سے اللہ کی اطاعت کرنے والے یہ بنو. آپ کو مجھے قلب سلیم چاہیے تو زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی, غیبت نہیں کرنی, غم نہیں پالنے, شکوے گلے نہیں پا کرنے, اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرا دل خوبصورت کر دے. کیونکہ آج ہمارا دل چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم دنیا کی چیزیں دیکھ کہتے ہیں ہائے میرا دل ٹوٹ گیا, کوئی جملہ بول دے کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا, فلاں نے سلام نہیں کیا دل ٹوٹ گیا, فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا دل ٹوٹ گیا. اتنا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو دیں گے؟ آپ کو کوئی ٹوٹا ہوا کپ پیش کرے تحفے میں, آپ کہیں گے مجھے کیا سمجھا ٹوٹا ہوا کپ دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے اپنے دل کو سنبھالو, یہ فرجل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں میں اس کو لے جا کر کھپا نہ دو, کیونکہ ہم نے تو اس کو اللہ کو پیش کرنا ہے. کبھی گفٹ خرید بھی لائے نا تو آپ اس کو سنبھال دیں, اس کی پیکنگ نہ خراب ہو, بچے نہ کھول لیں, یہ نہ ہو جائے. مہمانوں کے لیے کھانا بنائیں, کیک بنائیں, آپ کہتے ہیں خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا, مہمان پہلے دیکھ لے پھر کھولنا. تو ایک ایمان والا اپنے دل کو کس کے سامنے پیش کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس دل کو مت توڑیے, یہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت کر لیجئے. اور جب آپ نے میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ خود بہت پھر اس کو دوسروں سے بھی بچائے گا. یاد رکھیے بہت ساری چیزیں دوسرے ہی توڑتے ہیں, ہمارا دل بھی لوگ ہی توڑتے ہیں. آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. پھر اس کے بعد اب اپنی قوم کے ساتھ ان کا کچھ مکالمہ ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور یہ چیزیں آپ کو مجھے بھی یہی سکھا رہی ہیں کہ ہم اپنے عقائد میں بہت کلیئر ہوں, غلط چیزوں میں نو کمپرومائز ایٹ آل. فرمایا آیت نمبر 86 سے دیکھیے گا, کیا یہ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود کھڑتے ہو, آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے, چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, آپ لوگ تو بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم نے اپنی ہی تراشی ہوئی چیز, کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو, حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے کلاؤ تیار کرو اور اسے دیکھتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنی چاہی مگر ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا. ساری دنیا بھی آپ کے خلاف چال چلے, اللہ ان کو ناکام کر دے گا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ اصل ایمان پیدا کر لیجئے ابراہیم والا. آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آج کہیں تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائزنگ تو نہیں ہو جاتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، صرف چھوٹی سی بات پہ، کوئی ناراض نہ ہو، چلو چھوڑو میں یہ پھر نہیں کرتی، اچھا تو خوش ہو جائے کوئی یہ کر لیتی ہوں، نہیں اگر ابراہیم اس طرح کا دین لے کر آتے تو ان کا اتنا خوبصورت استقبال نہ ہوتا. اور اب اس سے بڑھ کے دیکھیے، جب قوم نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے بچایا، تو کیا کہتے ہیں، یہی آخر کرنا پڑتا ہے ہر ایمان والے کو، ایک دن تو یہ فیصلہ لینا ہی پڑتا ہے. کیا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی. ذرا سوچئے، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی دولت. آگ سے نکلنے کا تحفہ بیٹا، اب بیٹا ملا تو امتحان کیا. فلما بلغ ماہ السعی، وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم نے ان سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، اب انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. آج کا بگڑا ہوا بچہ ہوتا تو کیا کرتا اس سوال پہ، بارنے والوں کو فون کرتا، میرے ابا مجھے ذبح کر رہے ہیں، مجھے لے جائیے. وہ کہتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر. بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے کے بعد بھی بچے اتنے فرما بردار نہیں جتنے اسماعیل تھے. دعا کریں اللہ آج ہماری اولادوں نسلوں کو اسماعیل جتنا فرما بردار کر دیں. کہ باپ ذبح کرنے جا رہے ہیں کا، ڈونٹ وری آپ اپنا خواب پورا کریں. پھر اس کے بعد کیا ہوا، آخر کار جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا، یہ ہے اصل میں جواب. باپ بھی مسلم ہوں گے نا پھر بچے مسلم ہوں گے، مائیں بھی مسلمہ بنتی ہیں تو بیٹیاں بھی مسلمہ بنتی ہیں. ہم کہتے ہیں بچے حافظ بن جائیں، مجھے نہ کچھ اڑے. کیوں بھائی، آپ کو کیا مسئلہ، نہیں پھر حافظ کی ماں ہونے کا تاج تو پہنوں گی نا، تو آپ حافظہ بن جائیں آپ کو بھی تاج مل جائے گا. تو بچوں کو نیک بنانا ہے تو خود نیک بننا پڑے گا. اور آپ ذرا دیکھیے جذباتی منظر ہے، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا لگائی، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. یہ ماتھے کے بل کیوں گرایا تھا آپ کو پتا، کہ بچے کی شکل دیکھ کے رحم نہ آ جائے. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی. جس کو اللہ آزمائش کہہ دے، واقعی وہ آزمائش ہوگی کہ نہیں. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کی برکت دی. یعنی پھر آگے نسلوں کا نسلہ سلسلہ شروع ہو گیا، بیٹے پھر پوتے. آپ اور میں بھی تو سوچے، اگر ابراہیم کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. پیچھے موسیٰ کی ماں کا کردار تھا ایک عورت کی قربانی کا، تو یہاں ایک باپ کی قربانی کا تذکرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی نہیں پوچھتے، ایسی باتوں میں کیوں کچھ نہیں. آپ دیکھیے کہ نبی مشکل حالات میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ الی ربی سیہدین، یہی ہے اصل میں پوزیٹو ایٹیٹیوڈ. نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں بدل دیتے تھے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میری تنہائی میری خلوت ہے اللہ کے ساتھ، میرا قتل میری شہادت ہے، اور میری جلا وطنی میری سیاحت ہے. یعنی اگر تم مجھے ملک سے نکال دو گے تو میں سیر کروں گا، نیا ملک دیکھوں گا، نئی جگہ دیکھوں گا، مار ڈالو گے تو اللہ کے پاس جاؤں گا، جنت دیکھ لوں گا، شہادت ہو جائے گی، اور اکیلے میں قید کر دو گے تو مزہ ہوگا، میں اللہ سے باتیں کروں گا. ویسے تو فرصت نہیں ملتی لوگوں میں، چلو اللہ سے بیٹھ کے باتیں کروں. اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو ایٹیچیوڈ. مشکل حالات کو آسانیوں میں بدلیں، اس کے لیے بندے کو اللہ سے گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کی بھیڑ میں یہ حکمت آتی بھی کوئی نہیں، عقلی قوم ہوتی ہے. آپ دیکھیں تھوڑا سا بچوں کا شور ہو جائے تو دماغ بھانبا نہیں کرتا. کہیں آپ پارٹی میں جائیں سب بول رہے ہیں ہیلو ہائے، یہ دیکھو شور پڑا ہوا ہے، کیا ایک دم سر بھوجن نہیں ہوتا. تو ہر وقت لوگوں کی بھیڑ میں رہنا بندے کے اندر سے حکمتوں کو ختم کر دیتا، متی ماری رہتی ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. اور مجھے ہر سال رمضان میں یہ دولت لگتی ہے کہ ہمیں تنہائی ملتی ہے، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم عورتوں کے گھر ہی ہمارے لیے مسجدوں کی جگہ ہے. اگر آپ اور میں اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں وہی لذت ہم پا رہے ہیں جو اعتکاف میں جا کر کوئی کر سکتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ اعتکاف میں جائے نا تو آپ اس تنہائی کو اور اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں, ایسے خوبصورت طریقے سے کریں کہ آپ کو وہاں بیٹھ کر اللہ کا قرب مل جائے. بعض دفعہ مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں وہ ملتا, لوگ بعض دفعہ باتیں کر کر کے کھا پی کے آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے تنہائی بھی نعمت ہے اور لوگوں سے ملنا بھی نعمت ہے. مسند احمد کی روایت ہے 2707, حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا تو اسماعیل نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی. کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے بھی نہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں گے, اس لیے آپ ان کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار دیں تاکہ بعد میں اسی میں مجھے کفن دیں. یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی. اتنا فرمانبردار بچہ, اتنا باپ پہ یقین ہے کہ میرا باپ میرا غلط نہیں کرے گا. اور دیکھیے شیک ہی نہیں ہوئے, سیکنڈ تھاٹ نہیں آئی, چھری نہیں ہلی. وہ تو چلا چکے تھے, وہ تو اللہ نے اس کو دمبے پہ چلوا دیا. اور ایک جملہ لکھ لے جم میں اس بارے کا, آپ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, اللہ آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے. اگر ابراہیم جان بچاتے, تعویلات کرتے, ہائے بچہ ہم تو چھوٹے, میں کہتی ہوں بچے کو ہم ناسور بنا لیتے ہیں. ہم تو اپنے بچے کو اپنے قرآن کے راستے میں رکاوٹ بنا لیتے ہیں. بعض دفعہ نمازیں نہیں پڑھتی, مائیں کہتی نہیں بچہ نہیں, میرے کپڑے صاف نہیں ہے, نہیں یہ رو رہا ہے, ہائے نہیں اس میں دل پڑا رہے گا. کس نے چھری چلانی تھی؟ ہم تو شیطان کی باتوں پہ ایک کو نہیں پیچھے کر پاتے. تعویلات میں پڑے ہوتے نا تو واقعی مارنا پڑ جاتا. تو ایک بات بڑی خوفناک ہے لیکن کہوں گے, جن چیزوں کو ہم اپنے ویک پوائنٹ بنا دیتے ہیں نا پھر اسی کی آزمائش آتی ہے ہم پہ. بچوں کو اتنا آنکھ کا سرما نہ بنائیں کہ آپ کی آنکھ سے ہٹے تو ان کو کچھ ہو جائے گا. آپ کون ہے اپنے بچے کی حفاظت کرنے والی؟ بولیے حسبی اللہ, اللہ میں کے حوالے. اللہ نے بچا لیا اور فرمایا کہ وہ تو ہمارے محسن بندوں میں تھے, نیک بندے تھے. اللہ مجھے بھی ایسی سماعت آ. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنًا وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ. اب ان دونوں کی ذریت میں کچھ تو محسن اور کچھ اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے. یعنی اولاد ساری پھر نیک نہیں رہی پیچھے, آتے ہوئے نسلوں میں بعد میں پھر نبیوں میں خراب لوگ آ گئے. ان کی اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جن کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. کتنا رشک کار ہے نا آج ہمیں ان کے قصے پڑھ کے. تو ہم پہ بھی کوئی رشک کر سکتا ہے, ہم بھی کوئی اچھا کام کر لیں. سر ہارون پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو. ایک دعوت ایسے لگتا ہے ٹیلر میڈ نبیوں کا کردار ہے, کسی میں کوئی جل حجت نہیں ہے. کیا تم بال کو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلوں کا رب ہے جھٹلا دیا, سب یقین کیے جانے والے ہیں سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ نے خالص کر لیا. دعا کر اللہ میں خالص کر لے, اللہ میں اخلاص دے دے. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا, سلام ہے الیاس پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. بہت کم ذکر ہے انبیاء کرام کا. اب لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ یعنی عبرت لو. وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ کر نکلے, پھر قراندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی, آخر کر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت زدہ لوگوں میں سے تھے. اب اگر وہ تصویر کرنے والوں میں نہ ہوتے تو روز قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. آخر کر ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہ لا الہ الا اللہ کے معجزے ہیں. اور کیا کیا اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. دلیل مل گئی آپ کو 125,000 کی. देखिए लोग कैसे जोड़ जोड़ते हैं, पीछे हमने चूंकि एक्सट्रीम पे बात कर ली है, यहाँ जरूरत नहीं महसूस हो रही, लेकिन इस पे बात कीजिए कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि 1.25 लाख क्यों, 1 लाख क्यों नहीं, 2 लाख क्यों नहीं। ये अर्थ है कि जब हजरत यूनुस ठीक हो गए थे वो पढ़ने के बाद, दोबारा अल्लाह ताला ने उनको कौम की तरफ भेजा, तो फिर उन पर 1 लाख से ज्यादा लोग ईमान लाए, लोगों ने उसी 1.25 लाख उसको 1.25 लाख से जोड़ा। जहीन वैसे में बहुत है, और मुझे लगता है इंडो पाक में पढ़ा जाता है, अरब कंट्रीज में मैंने नहीं सुना ऐसे लोगों को पढ़ते देखे। तो ये हमारा माइंड बहुत चलता है, इसको उससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसका तर्जमा इससे जोड़ दो, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। फामनु, फिर इसके बाद वो ईमान लाए, हमने एक खास वक्त तक इनको बाकी रखा, जो चीज उनको बचा सकी वो तौबा थी जो कौम ने की और अल्लाह ने बचा दिया। अब मक्का वालों की कुछ मुश्रिकाना रसूमात की तरफ इशारा है। फिर जरा इन लोगों से पूछो कि इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हो बेटियां और इनके लिए हो बेटे, क्या वाकई हमने मलाइका को औरतें ही बनाया है? और यहाँ को देखी बात कह रहे हैं, सुन खूब सुन रखो, दरअसल ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, फिर वाकई ये झूठे हैं। और क्या अल्लाह ने बेटों की बजाय बेटियों को अपने लिए पसंद कर लिया? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है तो लाओ अपनी वो किताब जो अगर तुम सच्चे हो। देखिए आप जितना भी शिर्क है ना दुनिया में, ये ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई शक्ल है। पहले दौर में लोग फरिश्तों के साथ जो बातें करते थे, आज उसी को साइंस के मुख्तलिफ चीजों के साथ और इसी तरह कब्रों के ऊपर जा जाकर लोग करते हैं। तो इन सारी बातों को पढ़ते वक्त ये नोट कीजिए कि हर दौर का शिर्क फर्क होता है। मुझे आपको क्या करना है, आज के दौर का शिर्क पहचानना है। और आज का शिर्क क्या है? मादा परस्ती, दुनिया की दौड़ में इस तरह खो जाना कि अल्लाह को पीछे कर देना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हजरत यूनस का जो हमने तस्करा पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने पेट में मछली के तस्बीह की, बाकी अंबिया कराम की भी दुआओं का तस्करा सुन रहे हैं। तो एक हदीस में आता है कि जब एक बंदा खालिस होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वर्ष तक पहुंच जाता है, जब तक कि वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे। तो जरूर है कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला हमारी तस्बीहात में भी इंशाल्लाह बरकत डालेगा। आप लंबी सी तस्बीह बैठ के पढ़ते रहें लेकिन गुनाहों से ना बचें, ना फरमानियों से ना बचें, तो फिर अल्लाह ताला की सुन्नत तो कुछ और ही है। अल्लाह ताला हमारे अमल में इखलास डाल दे। उन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नसब का रिश्ता बना दिया। देखिये जरा जरूरत कितनी है। नाउज़ुबिल्लाह, कहते थे कि अल्लाह ताला का ताल्लुक फरिश्तों से हुआ। कैसे? जिन्नों से अल्लाह का ताल्लुक हुआ और उससे फरिश्ते पैदा हुए। क्या फरिश्तों के जेंडर के ऊपर गौर करने की कोई जरूरत है? कोई कुर्सी मेज के जेंडर पे बात करता है? बेतुकी बातें, बेमकसद बातें। आप कोई आज ये कहे कि फरिश्ते औरतें हैं कि मर्द है, भी आपको इसे क्या लगे? ये देखिए कि वो करते क्या है। तो यही सारी उनकी गलत चीजों का यहाँ तस्करा। पर मैं हालांकि मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरम की हैसियत से पेश होने वाले हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह इन सिफात से पाक है जो इसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग इसकी तरह मंसूब करते हैं। बस तुम और तुम्हारे ये माबूद अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते, मगर सिर्फ इसको जो दोजख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है। देखिए फरिश्ते अपने मुकाम से आगे नहीं जाते, जिसको कहते हैं ना अपनी औकात में रहो। फरिश्ते इतने बड़े हो के अल्लाह के साथ वो जरूरत नहीं करते जो बंदे अल्लाह तला के साथ करते हैं। और हम सब बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाले हैं। फरिश्ते कैसे सफे बांधते हैं, कैसे करते हैं, इसी पे पूरी सूरत चल रही है। यहां से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी सफे फरिश्तों की तरह करो कि जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, खड़े होते हैं। नमाजों में भी सफों के बारे में इंसान को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो इंसान के लिए बाकी जिंदगी में भी अमल करना आसान कर देती हैं। हमारी नमाज जो होती है ना, ये हमारे बाकी दिनों पर आती है। हदीस में आता है, जाबिर बिन सुमरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम इस तरह सफे नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने अल्लाह के पास बनाते हैं? हमने पूछा, फरिश्ते कैसे बनाते हैं? तो आपने कहा, पहले वो आगे की सफों को पूरा करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। ये अबू दाऊद की रवायत है 661। तो अगर आप सिस्टर्स को मौका मिल रहा है रात को तरावी में जाने के लिए मस्जिद में, पूरी सफ करें। अगली सफ में जगह हो तो पिछली सफ में नहीं खड़े हो सकते, नमाज बातिल हो जाती है, इससे बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह बुखारी की रवायत है 722, बेशक सफ का दुरुस्त करना नमाज की खूबी में से है। जो कौम इन चीजों का ख्याल नहीं रखती, बाकी चीजों का कहाँ रखेगी। एक और रिवायत है मुस्नद अहमद की 5724, अब्दुल्ला बिन उमर से, अल्लाह के नबी ने फरमाया صفے درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفے فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو، درمیان کے خلا کو پر کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو. یعنی اگر تمہیں ذرا سے ادھر ادھر کوئی کرے تو ہو جاؤ، بعض لوگ تو ڈھیٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں مجھے یہ جگہ پسند ہے، نہیں میں نے یہ اپنی کرسی رکھی ہوئی ہے. تو صف کے لیے تھوڑی سی حرکت کرنا آپ کو تو بہت ہی قابل ستائش کام ہے. اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑا کرو، امام کی طرف سب کو جڑتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر امام سے ہٹ کے پیچھے ہوں گے تو امام کو بھی ہلنا پڑے گا اور صفیں جو ہے وہ خراب ہوں گی. فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے. آج امت کے دل اس لیے بھی ٹوٹے ہوئے کہ نمازوں میں ہماری صفیں درست نہیں ہوتی. تو بہرحال فرشتوں کے اس عمل سے آپ اور میں یہ عمل لے کر اپنے لیے انشاءاللہ اس پہ عمل رکھیں گے، عید کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو. آپ نے میں نے انشاءاللہ اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اور تسبیح بھی خوب کرنی ہے، لمبی تسبیح پڑھیں گے، زیادہ ذکر کریں اللہ کا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اکثریت کا یہی حال ہے، نعمت آنے پہ انکار، اور نعمت نہ ہو تو مانگتے ہیں. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. تو اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھ کے ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں. پس نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، جب آئے گا تو کیا ہوگا، جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے برا ہوگا جن کو آگاہ کیا گیا. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. آخری آیت بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی محفل سے بھی اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لیا جائے تو اس محفل میں جو قیل و قال ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور کسی بھی عبادت کے اینڈ پہ کریں تو اسے عبادت کا پورا اجر مل جاتا ہے. کیا ہے وہ کلمہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے بے نیاز جو وہ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کریں اللہ کی تعریف، شعور سے کوئی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کے جو آپ کا دل چاہے وہ پڑھیں، لیکن اللہ کو یاد کریں. تھوڑی سی تلاوت سنائیے.
تول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
چلیے سورت سواد کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے صافات تھی تو سواد ہے، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں. 88 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، 8 اس کے مختلف موضوع ہیں. آیت 1 سے 16 میں تمہید ہے. آیت نمبر 17-29 میں حضرت داؤد کا قصہ ہے. آیت 30-40 میں حضرت سلیمان کا قصہ. آیت 41-44 میں قصہ ایوب. آیت 45-48 میں باقی انبیاء کا قصہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سورت یا اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے ساتھ سٹوری ٹائم میں شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری سورت میں قصص النبیین ہے، انبیاء کی سٹوریز ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے گا آیت نمبر 49-64 میں متقین اور سرکشوں کا مختلف انجام ہے. آیت نمبر 65-85 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شیطان کے ظلم سے بچانا چاہتے تھے، اس پہ بات کی گئی. اور آخری حصہ پھر 86-88 میں اینڈنگ ہے. پوری سورت کا مضمون کیا ہے؟ کہ قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کرو، آخری رسول کو منذر مانو، اور ایمان لا کر کافروں جیسی ضد نہ کرو. اس پوری سورت کو اگر آپ ایک تھیم دے دینا تو ایگو ہے. ایگو کیا ہوتی؟ ایگو انا، تکبر. کچھ لوگ صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. یہ سورت 10 نبوی میں نازل ہوئی تھی جب ابو طالب بیمار تھے اور اللہ کے نبی کو ساحر اور کذاب کہا جا رہا تھا، اور مشرکین واقعی تکبر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے. آئیے پڑھتے ہیں، پوری سٹوری ہے، سٹوری سے انبیاء کی، اس لیے ترجمے پہ غور کیجئے گا اور اس میں سے اپنے لیے کچھ باتیں نوٹ کریں کہ اس وقت ان قصوں کے یہاں آنے میں ہمارے لیے کیا بات ہے غور کی. شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا سخت تکبر اور زد میں مبتلا ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں، عزہ، یہ اصل میں اس پوری سورت کا مین تھیم. عزہ کیا ہے؟ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا. آج بعض مائیں بھی اپنے بچوں کی انا کو بہت ہوا دیتی ہیں. شروع سے اپنے بچوں کو سیلف امپورٹنس کا سبق نہ دیں، تم کون ہو، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا پسند ہے، کیونکہ اس سے بچے ضدی بھی ہو جاتے ہیں، خود پرست بھی ہو جاتے ہیں اور خود اعتماد نہیں. اب دیکھیں جب ماں پھر بچے کی بات نہیں مانتی تو کتنا چڑھتے ہیں، پھر پاؤں پٹکتے ہیں، پھر روتے ہیں. ماں نے لاٹ دیکھ لیے، بڑے ہو کے جب جس پٹکیں گے پاؤں تو کون ان کے لاٹ دیکھے گا. تو بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ بچے کو ریلیکس، نظروں سے دور کریں، نہ بہت اچھا پہنائیں، نہ بہت اچھا کھلائیں، نہ ان کے بہت لاٹ دیکھیں، پیار کریں، ان کی اصلاح کریں، لیکن ان کے ساتھ ان کی غلط باتیں نہ مانیں. اتنے سے بچے کو کھڑا کر کے ماں پوچھتی کیا پہنو گے، وہ کیا کہے گا؟ وہ جو کہے گا پھر آپ پہنا دیں گے. کل وہ کبھی بھی آپ کی پسند کے رشتے نہیں کریں گے، اور وہ کبھی آپ کے کہنے پر دین کو نہیں مانیں گے. تو یہاں اس بات کو دیکھا، اور سب سے بڑی جو چوٹ قرآن ڈالتا ہے نا بندے پہ، وہ اس کی انا پہ. یقین کریں، ایسے جیسے وہ جوسر میں آپ اورنج ڈال کے اوپر سے اسکویز کرتے ہیں نا، ایسے ایسے انسان کی انا نچڑتی ہے، ایسے نچڑتی ہے. بڑے حوصلے سے لوگ بیٹھتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے، پوری انا کرش کر دے. رولر کوسٹر میں سے گزرتا ہے انسان، پھر اس چیز کو آتا ہے. تو میرے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے اپنے لیے عمل کی، جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا قرآن سے میری انا اور میری ایگو کم ہوئی. کیسے پتا چلتا ہے میرے میں ایگو ہے کہ نہیں؟ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، مجھے پوچھا نہیں، میرا یہ نہیں کیا. جو لوگ اکثر گلے رکھے نا دوسروں سے، ان کو شکوہ ہی ہے، مان لیجیے نا، سچی بات ہے. کوئی اتنا برا نہیں ہے کہ سارا دن آپ کو برا کہتا رہے، یہ آپ ہی اوور سینسٹیو ہے. تو ڈونٹ بی اوور سینسٹیو، اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ہم اصل میں اندر کیا سوچتے ہیں، میں اتنی بڑی چیز تھی مجھے پوچھا ہی نہیں، میں اتنی اہم تھی مجھے اہمیت نہیں دی، مجھے نیچے بٹھا دیا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے اینڈ پہ کہا، مجھے توجہ نہیں دی، سب کو دیکھا، مجھے نہیں دیکھا. کبھی آپ دیکھا کریں پارٹیز میں بھی لوگ کتنا عزا کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور شادیوں میں تو جو حال ہے لڑکے والوں کی تو عزا اتنی اوپر ہوتی ہے، اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے برات کی عزت نہیں کی، ہمیں چھوٹی کرسی پہ بٹھا دیا، ہمیں یہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ایگوسٹک لوگ جو ہوتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ میرے آپ کے لیے یہ ساری باتیں ماننا آسان ہو جائے. آپ یاد رکھیے کہ میں آپ کچھ بھی نہیں ہیں. سورۃ فاطر کی آیت یاد کر لیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، کچھ تم اپنے اندر اپنے آپ کو نہ لاؤ، تم بہت چھوٹے ہو. اللہ بڑا ہے، اس کو بڑا ہونے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس اللہ کو بڑا مانتے جائیے، آپ کو اللہ بھی بڑا کر دے گا. جو عزت مانگتے ہیں ان کو ملتی کوئی نہیں، یہ بھی بتا دو. جب تک آپ مانگتے رہیں گے آپ کو نہیں ملے گی. جس دن آپ بے نیاز ہو جائیں گے اس دن لوگ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سب نیگیٹو جذبے نکال دے، اور ہمیں اپنے لیے عاجزی دے دے، اپنے لیے نرمی دے. کئی لوگ کپڑے اچھے پہنے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، کہتے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اس میں ہماری عزت کی بےزتی ہے، کپڑوں پہ بل پڑے ہم کیسے پہنے، سلوٹ والے کپڑے پہن کر جائیں. اتنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات ہے، نیکیوں کے موقع چھوڑتے ہیں. نہیں میرا حلیہ ٹھیک نہیں، میرا فلاں ٹھیک نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اپنی اصل پہ رکھو گے تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا، وکم اخلقنا من قبل من قرن، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے، حاضر ساحر ان کذاب، یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ بات نہیں لوگوں کو اصل میں سمجھ آتی نا، کہ ایک کو کیوں مانے، ساری باتیں بس ایک ہی مانے. نہیں ہمیں تو کچھ ہماری بھی تو مانو نا، یہ بھی دیکھیں عزت کی بات ہی ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. ہائی لائٹ کریں، ڈاؤٹ پیدا کیے جا رہے ہیں دین والوں پہ، ان کی نیت کچھ اور ہے. ذرا دیکھو ان کے موٹیو کیا ہے، ذرا چکر چلو اندر، چکر کے اندر کی کیا بات ہے. اندر کی یہ بات ہے کہ آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. لیکن نبیوں کو لوگ کیسے گھنونے الزامات دیتے ہیں. کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو یہ بات کبھی ماضی قریب کے زمانے میں سنی ہی نہیں. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے سنی ہی نہیں. آج بھی کسی کو کوئی قرآن کی بات کہنا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کبھی یہ پڑھی. تو کبھی میرے سامنے ایسا کرے تو میں نے کہتی سسٹر آپ نے بولا کون کون سی بکس پڑھی ہیں. اچھا بخاری تو آپ نے پڑھی ہوگی. نہیں. قرآن پڑھا؟ نہیں. مسلم پڑھی آپ نے؟ نہیں. تو پھر آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ میری دوستیں کہتی ہیں, وہ میرے خاندان کے لوگ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے جو خود نہیں پڑھتے نا, جب ان کو قرآن کی نئی بات ملے کہتے ہیں اچھا ہم نے تو کبھی نہیں سنی. تو بھائی آپ سنتے کیا؟ کتنا سنا ہے؟ تو یہ بھی ایک اپنی جہالت کو مزید جہالت میں بدلنے والی چیز ہوتی ہے. پھر کہتے تھے یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہمارے درمیان بس ایک شخص یہی رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا جائے؟ دیکھ لیجیے یہاں بھی ایگو ہے نا. آپ میں نے ایک سال دورہ قرآن جب کرایا تھا نا تو میں نے حج سورت کا تھیم دیا تھا. اب مجھے یاد نہیں وہ کون سے سال میں ہوا تھا کہ حج سورت کا واقعی ایک تھیم ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کچھ نہ کچھ رمضان کے بعد ایسا شارٹ کورس ضرور کریں گے کہ جس میں ہم قرآن کی کچھ اور گتھیوں کو بھی سلجھا سکیں, کیونکہ یہ مزاج سمجھے بغیر قرآن کی تفسیر کا مزہ ہی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے. فرمائے بل ہوں فی شک کے من ذکری. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اصل یہ انا بھی یہ کھیل ہے, اصل میں شک ہے. جس دل میں شک ہوگا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. بڑا بڑا کر کے لکھ لیں. آپ شک کے ساتھ دن میں چار گھنٹے بیٹھ کے سنیں, اینڈ پہ ایک فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا بڑوں سے کہ جس ڈاکٹر پہ شک کرنا اس کی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا, سستے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ سب کو ایک لال گولی دے دیتا ہے, یہ شربت ایک ہی دے دیتا ہے, شک ہے. اور اگر جس پہ یقین ہو مجھے اس ڈاکٹر سے فائدہ ہونا ہے تو آپ دیکھیں وہ جو بھی دے اس کھائے آپ کہتے ہیں بس آج فائدہ ہو گیا کیونکہ ادھر پہنچ گئی ہوں. تو یہ قرآن بھی شک سے پاک ہوں گے سنیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دل کے ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کر لیجیے, ورنہ یا تو قرآن چھٹ جائے گا یا پھر عمل چھٹ جائے گا. اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لیں. جندم ما ہنالک مخزوم من الاحزاب. یہ تو گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اپنی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور عکا کے لوگ جھٹلا چکے کہ جب تھے وہ تھے جن میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر جسواں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمیں ہمارا حصہ جلدی چکا دے. دیکھیے کتنے نا سمجھ لوگ ہیں. کہتے ہیں اللہ جلدی سے ہمارے پر عذاب لا. استغفر اللہ. اس پھر علامہ یقول. دیکھیے کیسا اللہ کے نبی کو سکون دلایا جا رہا ہے. نبی صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ بناتے ہیں. اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے. پرندے اکٹھے ہوئے, پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے, ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیف اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اب یہ مقدمہ جس کو سمجھیے گا. فقال اکفلنی حوازنی فی الخطاب. اس نے کہا اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے. اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا. داؤد نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کو ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ سٹوری کا تھیم ہے کہ ساتھ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. پارٹنرز, شراکت دار عموماً ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم پیشہ دشمن ہمیشہ, وہی بات ہے. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اس ہم نے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا، تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، یقیناً وہ ہمارے لیے، یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس قرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے۔ یہاں تک واقعہ پورا ہوا، آگے داؤد کی کچھ اور باتیں ہیں۔ مشکل مقامات میں سے یہ مقام ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ بظاہر ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، ایک کے پاس 99 دمبی ہیں اور دوسرے کے پاس ایک ہے، بجائے اس کے کہ اپنی 49 اس کو دے دے تاکہ دونوں کے پاس 50-50 ہو جائے، کہتے تم ایک مجھے دے کے 100 پوری کرا لو۔ اس کو کہتے ہیں 9-99 کا چکر، میرے پاس 9 روپے، ابو ایک دے دیں 10 ہو جائیں۔ بچپن میں آپ یہ کرتے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کم ہی 99 ہے، ایک دے دیجیے 100 ہو جائے میرے پاس۔ پھر ہسبینڈ نے آپ کو دیا، آپ کہتے 999 ایک دے دے میرے پاس، 1000 جمع ہو جائے۔ یہ 999 کا چکر قبر میں لے جاتا ہے، جمع ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اتنا ذرا اور جمع ہو جائے، ذرا اور بڑا ہو جائے، ذرا اور کر لیں، یہ کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو مجھے سکھاتی ہیں کہ شراکت کرتے ہوئے بہت ڈرنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ حتی الوسع چیزوں کو الگ الگ رکھیں۔ سانچ صرف وہی بندہ صحیح نبھاتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ زیادتی کا ڈر ہے، ایک بندہ زیادہ اچھی بات کرتا ہے، دوسرا کم کرتا ہے، چل پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے دو شخص مقدمہ لے کر آتے ہیں زمین کا، اور ایک چرب زبان ہے، یعنی باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، قائل کر لیتا ہے، میں اس کی بات پہ زمین اس کے نام پہ کر دوں گا، لیکن اگر وہ زمین اس کی نہیں اور اس نے خوب اچھا بول کے وکالت کر کے اپنی لے لی، تو یاد رکھے قیامت کے دن وہ اپنے گلے میں 7 زمینوں کا پھندا پہنے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں داؤد علیہ السلام کی حکمتوں کی بھی بات ہے۔ عبادت کر رہے تھے، اچانک جب لوگ آئے تو ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ تو اچانک کسی کے کمرے میں جانا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ایسے ہی بندے کو خوف آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ دیکھ کر حضرت داؤد کو اپنی زندگی کی کیوں کمی بیشی یاد آ گئی، یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت دوسروں کے حالات سے ہمیں نصیحت دے رہا ہوتا ہے، عین آپ سے وہ سوال کوئی پوچھ لیتا ہے جو آپ کا اپنا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ اس وقت کیوں ہے سوال پوچھنے، پھر آپ سمجھتے ہیں اللہ مجھے الرٹ کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرنا۔ تو بالکل یاد رکھیے، دوسروں کی باتوں سے فائدہ لے لینا یہ بہت اچھا، اس کو ہدایت البیانی بھی کہتے ہیں۔ تو اپنے جس کو کہتے ہیں نا عقل مند، وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فائدہ دے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سجدہ شکر کی بات ہے۔ آج بہت ساری ایسی ای میلز اور واٹس ایپ کے میسیجز لوگ آگے کرتے ہیں، بعض ہمارے ایڈمنز بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا وائے، لیکن یہ نماز اس موقع پہ پڑھیں، یہ نماز ہے۔ بعض لوگ توبہ کی نماز کہتے ہیں، بعض شکر کی نماز کہتے ہیں، تو یاد رکھیں حدیث میں توبہ شکر کی نماز نہیں ہے، سجدہ ہے۔ جیسے کہ یہاں ہم نے حضرت داؤد کا دیکھا کہ آپ پڑھے، ایک نماز ہے، نماز توبہ ہو سکتی ہے، لیکن شکر کا سجدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اور یہاں یہ جو حدیث ہے نا کہ وہ سجدہ کرتے تھے، ان کے ساتھ در پہاڑ بھی گھومتے تھے، تو اس پہ ایک حدیث ہے ابو سعید خدری سے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو ایک سونے والا دیکھتا ہے، مراد یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں ایک درخت کے نیچے اور درخت گویا سورج سواد پڑھ رہا ہے، یہ جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، اب یہ اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی دے دی، درخت سورج سواد پڑھ رہا ہے، جب وہ اس آیت پر آئے، یہی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس پر سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بما، اللہم اغفر لی بها، اللہم خط عنی بها وزرن واحدثنی بها شکرا وتقلبها منی کما تقبلت من عبدک داوود۔ یہ آیت پڑھی، یعنی اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے بخش دے اور اس کے سبب سے میرا بوجھ اتار دے اور مجھے شکر نعمت عطا کر اور مجھ سے اس کو قبول کر جیسے تم نے داؤد علیہ السلام کو قبول کیا تھا، یعنی ان کے سجدے کو۔ تو یہ خواب بڑا عجیب تھا، ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور آپ کو یہ خواب بتایا، تو آپ نے کہا ابو سعید کیا تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق ہو۔ پھر آپ نے سورۃ سواد کی تلاوت کی اور ابو سعید کہتے ہیں کہ جب اس آیت پر آئے تو آپ نے بھی سجدہ کیا۔ اب یہ حدیث ہے ترغیب و ترخیب کی 1442 نمبر کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح بھی سکھایا جاتا تھا، صحابہ کے ذریعے بھی کوئی خواب دکھا کر اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال سجدہ تلاوت کی دعاؤں میں یہ دعا ایک آپ کے اندر شامل ہو گئی۔ ویسے وہ دعا تو آپ سب کو ہی آتی ہوگی کہ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصور شقہ وسمع بحولی ہی و قوتی ہی. نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں, کتابوں میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہ اگر جہاں ممکن ہو سجدہ تلاوت کر سکے تو کریں, اور یہ بھی بندے کی انا کو توڑتا ہے. اصل میں پھر انا کی بات آ گئی. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت داؤد کو کیا کہا, یا داؤد انا جعلناک, اے داؤد بے شک ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا. کرو کیا, یہ ہے اصل میں حکمرانوں کے کرنے کا کام. اگر داؤد جیسے لوگ خلیفہ بن جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقرآن
اب دیکھیے کہ ہم جو بھی باتیں پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے یقیناً انسان کی اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں. تو انبیاء کرام کی کہانیوں کو پڑھ کر کم از کم انسان اپنے لیے فائدہ لے لے, یہی بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھے حکمران کیسے ہوتے ہیں. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ, داؤد جب آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر, حق کے ساتھ حکومت کر, اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اس کو ہائی لائٹ کریں اور 3 سیکنڈ سوچیں ذرا. خواہش نفس اللہ کی راہ سے ہٹا دیتی ہے. نشہ ہوتا ہے خواہش کا, پھر بعد میں جب افسوس ہو کہتے کیوں پڑھی اس میں کیا تھا, پر اس وقت ایسے جنون سوار ہوتا ہے, نہیں یہ کرنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ لگا دے جو ہم سن رہے ہیں, اور نبیوں کے کردار کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حجت بنا رہے ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے, یوم حساب کو وہ بھول گئے. اللہ اگر ہم بھولے ہوئے تو ہمیں یاد دلا دے. ویسے نہیں انسان بھولتا, عمل کے وقت بھول جاتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جن کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. پرپز آف لائف, بڑی پیاری آیتیں ہیں. یہ کس کا ظن ہے؟ اگلی آیتوں میں دیکھیے گا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا گمان ہے. کیا پتا چلا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے, غیر مسلم کا کوئی پرپز نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ایٹ ڈرنک بی میری, کرو اور روز کھاؤ پیو اور پھر اس کے بعد ریپیٹ اٹ, دوبارہ دہرا لو. فرمایا ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں یکساں کر دیں؟ آپ کا کیا فیصلہ, اچھے کام اور برے کام کرنے والوں کو برابر کر دینا چاہیے؟ کیا متقیوں کو فجار کے, کیا متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ معذرت کے ساتھ کہوں گی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے اسی بے انصافی کی امید رکھے بیٹھے, کہتے ہیں کل کچھ نہیں ہونا. اور مولویوں کا تو اللہ نے اور ہی کچھ خال کرنا برا نہ اس بلا, اور ہم اچھے ہیں دیکھنا اللہ نے ایسے ہی ڈال دینا. پیار سے کہنا آپ اتنی بولی تھی, آپ کو کسی نیکی کا پتہ ہی نہیں چلا, چلے آپ جنت میں چلی جائیں. نہیں, ویری کلیئر کٹ میسج آگے بھی آئے گا. اب یہ میسج آگے شروع ہو گیا, آخری پاروں میں یہ کثرت سے آئے گا کہ کرنے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ساتھ ہی کتاب بتا دی جو فرق پیدا کرتی ہے انسان کی زندگی میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. دعا کیجئے اس کی برکت اللہ ہمیں نصیب کر دے. تدبر کرنا ہے, تذکر کرنا ہے. آیتیں تدبر جب آتی ہے اس پہ واقعی غور کیا کرے, بعد میں جا کر بھی سوچا کرے کہ کیا میں نے سیکھا اس سے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں بہترین طریقے سے عمل والا بنا دے. پھر آگے ذکر کر دیا سلیمان کا, پہلے باپ تھے اب بیٹے, ان کا بھی قصہ اکٹھا پڑھ کے پھر اس میں سے عمل کی بات لیتے ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, جیسا باپ ویسا بیٹا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی وجہ سے اختیار کی ہے. آپ بھی اپنی گاڑیوں سے محبت کیا کریں, کیوں یہ آپ کو اللہ کے راستوں میں لے کر جاتی ہیں. کیا پتہ چلا کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے, کب؟ جب یہ آپ کی نیکیوں میں معاون ہو. आप इस तरह से समझे जैसे समंदर है ना, तो उसमें कश्ती है, कश्ती में बैठेंगे तो समंदर से पार उतर जाएंगे ना। तो ये जो दुनिया की ब्लेसिंग्स आपकी मेरी है ना, ये आखरत की कश्ती बन जाती है। हम इनको यूटिलाइज करते हैं फिर आते हैं। कई लोग राइड की वजह से नहीं आ पाते, कई लोग हैं कई और मजबूरियों की वजह से पीछे हो जाते हैं। तो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करें और फिर उनको अल्लाह के रास्तों में लगाएं। अपने कंप्यूटर से कहें कि ये मुझे अल्लाह से जोड़ता है। इसी तरह बाकी गैजेट्स जो भी हैं इनको इस्तेमाल करें। और कहते हैं इन्होंने हर वक्त घोड़े तैयार रखे होते थे जिनको फी सबीलिल्लाह इस्तेमाल करते थे। हम भी मुहासबा करें कि मेरे घर की या मेरी जाती चीजों में कितनी चीजें अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होती हैं, कितनी नहीं। कई चीजें हम नेकियां की कर सकते हैं। हम अकेले आते हैं, चार लोग कम से कम हमारी गाड़ी में आ सकते हैं। आज से सोचिए कि क्या मैं इन चार सीटों का हक दे रही हूँ। इसी तरह बाकी चीजों को भी देखिए, किसी को किसी जगह कोई हेल्प चाहिए उनकी मदद कर दीजिए। इंशाल्लाह जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएगा। फिर उसके बाद एक आजमाइश जो थी उनकी, उसका तस्करा किया गया। फरमाया यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाहों से ओझल हो गए तो इसने हुक्म दिया कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा इनकी पिंडलियां और गर्दनों पर हाथ फेरने और देखो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। अब ये क्या आजमाइश थी, अल्लाह नोस थी बैस। लेकिन बुखारी में एक वाक्य आता है कि हजरत सुलेमान ने एक दिन कहा कि अल्लाह आज मैं अपनी 100 बीवियों के पास जाऊंगा और मुझे 100 बेटे मिलेंगे और उनको मैं तेरे रास्ते में मुजाहिद बनाऊंगा। इंशाल्लाह नहीं कहा। अल्लाह को हुक्म देखिए कि हर बीवी से कुछ ना हुआ, सिर्फ एक बीवी उम्मीद से हुई। बड़े इंतजार के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो आधे धड़ का बच्चा था, तो वो उस पर घबरा गए। और ये सारा वाकई एक वाक्य है बुखारी का सही, इस आयत के साथ है। ये इलाका इसको मुफस्सरीन थोड़ा सा डाउट में, लेकिन बात का मतलब यह है कि अल्लाह चाहे तो नबियों की भी ना सुने और चाहे तो फिरौन की सुन ले। तो कोई ये नहीं कह सकता कि फलां नेक है तो अब सारी दुआएं भी उसकी कबूल होंगी। यही बात इसमें देखिएगा। अब वो क्या हुआ, वल कई नाला कुर्सी ही जसदन सुम्मा अनाब। हमने इनको आजमाइश में डाला और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया। फिर इसने रजू किया और कहा मेरे रब मुझे माफ कर दे और मुझे वो बात शहीद दे जो मेरे पास किसी के सजावार ना हो, किसी के लिए लायक ना हो। बेशक तू ही असल दाता है। हज़रत सुलेमान की ये खूबी है कि इनको नेमतों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा कल क़यामत के दिन। दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको एग्जेम्प्ट कर दिया। अल्लाह हमें भी बेहिसाब के जन्नत दे दे। फिर हमने इनके लिए उस हवा को मुसख़र कर दिया जो इसके हुक्म से नरमी से चलती फिरती थी जिधर वो चाहते थे। आज हमारे लिए तो हवा मुसख़र नहीं मगर हवाई जहाज, हवाई जहाज जिसको कहते हैं लोग है? हवा नहीं है तो हवाई सही है। और शैतीन को मुसख़र कर दिया इस तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासिल थे। हमने उससे कहा ये हमारी बख्शीश है, तुझे इख्तियार है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन इसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मुकाम और बेहतर इंजाम है। अल्लाह तुम्हें हमें भी अपना कुर्ब दे दे। बस कुरबदना अयूब इसनादा रब्बहू, और हमारे बंदे या अयूब का जिक्र करो। देखिये अल्लाह ने नबियों की कोई इबादत का जिक्र नहीं किया, बस अपना बंदा का दुख में सबर का बता दिया। किसी का कोई एक मौका जिक्र कर दिया तो क्या पता चला कि अल्लाह का कुर्ब लेने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। इंसानों को क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे छू कर सख्त तकलीफ और अजाब में डाल दिया, हमने इसे हुक्म दिया अपना पांव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे और उसके अहले इयाल वापस कर दिए और इसके साथ उतने ही और दिए, और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्लो फिक्र रखने वालों के दर्ज के तौर पर। क्या पता चला जब अल्लाह सबर का फल देता है ना तो दुनिया में उसका और बदला भी देता है। इसलिए कभी अल्लाह के रास्तों में आजमाइशों से घबराए नहीं, बस ये कहा करें कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। और इन अंबिया कराम के किस्सों को पढ़कर हमें भी सब्र सीखना चाहिए। हम तो छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, बच्चा जवान हो जाता इतनी देर में, और करीबी और दूर के सब लोगों ने इनको छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है, सब छोड़ते गए, सब ने छोड़ा। और एक वक्त आता है कि इंसान बिस्तर पे आता है तो रोता है, हाय कोई तो मुझे देखने ही आ जाए, कोई फोन ही कर दे, कोई देख ही ले। हाँ कहते उनका जिस्म जो था फोड़ा बन चुका था, कीड़े पड़ चुके थे। तो अल्लाह तला ने उनको वही की कि और कुछ बिरिजली का हाजा का, अपने पाओं को आपने फरमाया कि अपने पाओं को जमीन पर मारो, और अल्लाह ने उससे ये फिर पानी निकाला, उससे शावर लिया उन्होंने और पहले से ज्यादा हसीन हो गए। इनके दो खेत थे, गंदम का और एक जौ का। तो अल्लाह ने दो बादल भेजे और एक बादल गंदम के खलियान में बरसा सोना लेकर, اور دوسرا جو کے کھلیان میں چاندی لے کر برسا اور دونوں کو بھر دیا سونے اور چاندی سے. سننے میں حدیث ایسی لگ رہی ہے ہلکے سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے, اوتھینٹک روایت ہے, روایت نمبر 17 ہے. تو یاد رکھیے صبر والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ کا میرا صبر ہمارے کام آئے گا, آج نہیں تو کل, دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور آئے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑے دے لینا ہے. خدا کے لیے لوگوں کو اپنی بیماریاں نہ سنائیں, دکھ نہ سنائیں, پریشانیاں نہ سنائیں. لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کی بیماریاں نہیں دور کر سکتے. آپ اللہ کو سنائیں جو کچھ کر سکتا ہے. اسی کا تذکرہ فرما کے کہا کہ غور کرو اس کو. اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم پوری کر لو. اب یہ کیا واقعہ تھا, اس میں کوئی عمل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. ان نہ بچت نہ ہو صابرا, ہم نے اسے صابر پایا, اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اللہ ہمیں بھی ابواب بنا دے. اور ہمارے بندہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے, بڑی قوت عمل رکھنے والے دیدہور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا. چاہتے ہیں آپ بھی وہ صفت اپنے اندر لانا؟ کیا تھی وہ؟ انا اخلصناہ بخالصۃ الذکر الدار, وہ تھی دار آخرت کی یاد. سوچے ذرا, مجھے آخرت یاد ہے, اللہ مجھے آخرت کے گھر کی فکر لگا دے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور یسار اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرو, یہ سب بھی چنے ہوئے لوگ تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ. ذرا امیجن کریں خود کو جنت میں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا وہ کہنا چاہیے کہ ٹور دیا ہے جنت کا. کیسی؟ ہمیشہ رہنے والی جنت, جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. نوک نہیں کرنا پڑے گا. کھٹکا رہے ہیں, لوگ کھول ہی نہیں رہے, آپ گھبرا رہے ہیں. جلدی کرو. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, خوب خوب میوے اور کثرت سے پینے کی چیزیں طلب کر رہے ہوں گے. اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی. کیسی ہوں گی جنت کی عورتیں؟ بے حیا, باحیا, آنکھیں مٹکانے والی یا شرمیلی؟ عورت کا حسن آنکھ کے جھکانے میں. آنکھ اٹھتی ہے تو خوبصورت نہیں رہتی عورت. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. دعا کریں اللہ ہمیں یہ سب دے دے. اب اس کے برعکس ایک اور انجام جس کو پڑھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہم لا تجلنا منہم. یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. کیا؟ جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے. بہت ہی بری قیام کی جگہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے, یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے. پہلی جگہ تنگ اور لوگ آنے لگے تو غصہ آتا ہے, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہے. کوئی خوش آمدید اس کے لیے نہیں. نو ویلکم, نو ویلکم فار دی جہنمیز. کچھ خوشی نہیں ان کو دیکھ کر. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو. کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں. تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو نا. کیسی بڑی ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے, ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا, اس کو دوہرا عذاب دے. یاد کر لیں وہ ویڈیوز کو, کیسے آنکھیں بند کر کے لوگ مردوں کو, انسانوں کو سجدے کرتے ہیں. وہاں کیا کہیں گے؟ کہ اللہ ان کو انجام دے برا, ہمیں اس سے نکال دے. واپس میں کہیں گے, کیا بات ہے, ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. مولوی کہتے تھے, ایکسٹریمسٹ کہتے تھے, ہم تو یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے. یا وہ کہیں نظروں سے اجلا, یعنی جہنم میں ہمیں یہ نیک لوگ کیوں نہیں دکھ رہے جن کا مذاق کرتے تھے. بے شک یہ بات سچی ہے, اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے عذابوں میں ایک بہت بڑا عذاب جھگڑوں کا ہے. گھر میں بھی لڑائی جھگڑا ہونا تو گھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے جھگڑوں سے بچائے. نبی ان سے کہو, میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں, کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ, جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمان و زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے, زبردست اور درگزر کرنے والا. اے اللہ ہم سے بھی درگزر فرما. ان سے کہو, یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی خبریں سن کے کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. ان سے کہو, مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملعالم میں جھگڑا ہو رہا تھا. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں. ہائی لائٹ کریں قرآن کا مقصد کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. ہم بھی اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم خبردار ہو جائیں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں, فقعوا له ساجدین, تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے رکاوٹ بنی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے انا ایگو, تو بڑا بن رہا ہے, تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے. اس نے جواب دیا نہ خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. ریسنگ دے رہا ہے, لاجکس دے رہا ہے اپنے گناہ کے. فرمایا فخرج من خفا انک رجیم, اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کے لیے مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے کسی سے, کرو جتنے گناہ کرنے ہیں, میں تمہیں اور چھٹی دوں گا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم, دیکھی شیطان اللہ کو مانتا ہے, عزت کی قسم تک کھا رہا ہے, عمل اچھے نہیں تھے اس لیے شیطان بن گیا. میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے خالص کر لیا. اے اللہ اس مقام پہ تو میں خالص کر ہی دے. فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. تو رہ گئی بات ہے نبی آپ کی, جو آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں, تو اس کا جواب کیا کہ آپ ان سے کچھ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. کل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں, تکلف نہیں ہے میری طبیعت میں. اللہ کے نبی تکلفانہ باتیں نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سنوایا اور سنا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چند آیتوں کی تلاوت سن لیں.
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے انشاءاللہ. ایک حدیث سنانا چاہ رہی ہوں, اگر آپ دو تین منٹ کا صدقہ کریں تو سن لیجئے, جو جانا چاہے خاموشی سے نکل جائے. یہ جو فرشتوں کی بات ہوئی نا کہ فرشتے ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو بڑی پیاری عمل والی بات ہے اس لیے سناؤں گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب میں میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا. ایک تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا, ریئل میں نہیں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا رب میں نہیں جانتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں میں انٹیلیجنٹ بھی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جب سنتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے سے کراس کوسچننگ بھی کرتے ہیں, یعنی ان کو سینس ہے. خیر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا. اب یہ دو شانوں کے درمیان یہی ہوگا نا, اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی پر محسوس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا. چنانچہ میں جان گیا کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. پھر اللہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا ہے میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی کو جواب آ گیا، آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا درجات اور کفارات کے بارے میں، یعنی کس کا کیا درجہ ہوگا اور کس کے کیا کفارات ہوں گے، اور ساتھ ہی فرما دیے کہ جماعت کے لیے پیدل چل کر جانے والے، یعنی جو مرد مسجد میں جماعت کے لیے پیدل جائیں، مشقت کے وقت اچھی طرح وضو کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے، اور جو ان کی حفاظت کرے گا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر پر مرے گا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا اس دن پاک تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3234۔ تو اس میں بیسیکلی تین اعمال ہیں جس میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی، پیدل چل کے جانا مسجد میں یا نماز کے لیے جب بھی جہاں بھی آپ جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وضو کرنا، مشکل حالات میں اچھا وضو کر دینا، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، اتنا بڑا عمل ہے کہ فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں کہ میں لکھوں گا میں لکھوں گا۔ اور یہی اصل میں وہ رابطہ بھی بات ہے جس کو سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے۔ بہرحال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دل نہیں کر رہا تھا کہ اسٹاپ کیا جائے، الحمدللہ بہت اچھا تھا جی۔ اسٹارٹ میں مجھے پتا چل گیا تھا آپ لوگوں کی نیٹ کی پرابلم آ رہی تھی کیونکہ میسیجز موبائل پہ بھی آئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی ہے، ہمیشہ دعا کیا کریں کہ جب بھی ہم کلاس لیں خیر و عافیت کے سب اس کو نہ تکمیل تک پہنچ جائے، کیونکہ کافی لوگوں کی نیٹ کی پرابلم بار بار ابھی کلاس کے دوران بھی آ رہی تھی۔ تو آج کیا سیکھا، ابھی تو یہ اتنی خوبصورت جو اینڈ ابھی استاذہ جی نے ہمیں حدیث بتائی ہے کرنی مان جی، بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اٹینڈنس ان شاء اللہ مارک ہو جائے گی۔ جو لوگ سب سے معذرت، بلکہ معذرت کیا کرنی ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے کہ امتحان تھا ہمارے لیے کیونکہ نیٹ کے واقعی بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی سب کے لیے۔ تو جو آخری ابھی حدیث بیان کی ہے جی، آپ کو ای میل نہیں ملی، اچھا ابھی تک نہیں ملی جی، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، ابھی جو ایڈمن سیگر کلاس میں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا میں میسج ان شاء اللہ تعالیٰ آج پہنچا دوں گی، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابری جو آخری حدیث ہے اتنی خوبصورت، ماشاءاللہ آج تو اتنے زیادہ احکامات ڈیلی ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جی سسٹر ہمارا سب سے پہلے صرف فاتر ہم نے کمپلیٹ کی، وہاں سے اتنے زیادہ ماشاءاللہ آج ہم نے کچھ سیکھا ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جائے، حامل قرآن کی شان کیا ہے، وہ کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب وہ لوگ سو رہے ہیں، اور اس کے دن سے پہچانا جائے جب وہ سو رہے ہوں۔ جی جی صحیح۔ اگر آپ کے ای میل سے، اگر جو آپ کو ایک نمبر دے دیا گیا نا، جو ای میل ایڈریس جو دیا گیا ہے یہ دورہ قرآن کا، اس پہ آپ، ہاں جی یہ دیکھیں آپ کو دوبارہ سے سسٹر فرحانہ نے کر دیا، یہاں پہ آپ ای میل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے آپ کو انشاءاللہ آنسر دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگز بھی، اگر ابھی ایک دم نہیں مل رہا تو ریکارڈنگز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل جس کی ریکارڈنگز بھی ساری مل جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش کرنی ہے، جیسے ابھی حامل قرآن کے بارے میں تائز کر، رات دن سوچ کیسی ہونی چاہیے وہ ہم نے کرنا ہے، پھر سورہ یاسین کا ہم نے جو سورہ یاسین کا کافی سمجھ آئی ہوگی، یہ دیکھیں ڈیلی ریکارڈنگ کیا آ گئی ہے جی۔ کافی لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میسیجز پیرا بھی آئے ہیں کلاس میں بھی، اور ویسے موبائل پہ مجھے ابھی ملے تھے کافی لوگوں کے اسٹوڈینٹس کے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو بعمل بنا دیں، جو بار بار ہمیں جو ساتھ میں سازا جی مینشن کرتے ہیں نا کہ اس پہ سوچیں، اس پہ عمل کرنے کا خیال کریں کہ ہم نے کیا کیا، 3 سیکنڈ غور و فکر کریں، جو تدبر کی تذکر کی آیات آتی ہیں تو وہ ضرور کرنا ہے۔ یوزلی ہسبینڈ فرام بیک ہوم آر ناٹ دیٹ ریلیجیس جی، یہ انشاءاللہ دعا کریں سب کے لیے۔ بالکل یہ کافی ساری پرابلمس آتی ہیں، لیکن وہ ہم نے سورۃ النساء میں پڑھ لینے کے بعد وہ ہمیں کچھ ہماری آزمائشیں آتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم خیر و فیض، بلکہ سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو، بلکہ ہمارے دین میں مددگار ثابت کریں۔ تو بہت زیادہ آخری جو ابھی حدیث ہے، کیونکہ اتنی زیادہ فرشتوں کی صفوں کے لحاظ سے بات کروں گی، صف کے لحاظ سے کہ اگر آپ نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، آپ کی سب سے پہلے اول صف جو ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں, پھر دوسری, کیونکہ اس کے انتظار میں رہتے تھے نا, کیونکہ پہلے اس کا ثواب بہت زیادہ, اس کے اجر بہت زیادہ, اس میں احادیث ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے استاذہ جی آگے آئیں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں تو اور زیادہ بتائیں گی. اور باقی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہمارا فرشتوں کا کلیئر ہوا ہے, نماز اور روزے ہیں الحمدللہ, مگر عبادت کی روح نہیں زیادہ تر. جی بالکل, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا, کوئی بھی عمل ہو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ لیکن مسلسل, لیکن اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے, نیت کر لی ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور کرے گا. ابھی جیسے ہم نے آخری سورہ صاد میں بہت زیادہ جہنم کا اور جنت کا, بلکہ سورہ یاسین میں بھی, سورہ یاسین کو جس طرح ہم لوگ آگے پڑھتے رہے ہیں زیادہ تر بخشش کے لیے, اور یہ پلیز ضرور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے وقت پہ کریں, خاص کر نماز کے لحاظ سے اور اپنی عبادات کے لحاظ سے, روزے کا جیسے افطار میں جلدی اور سحری میں دیری کرنا یہ بھی ایک سنت ہے, اور قرآن کے لحاظ سے دیکھیں آج کتنی پرابلم آئی, لیکن ہم نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو یہ آپ کو میڈیم میں دے دیا ہے, جیسے مکس الار پہ سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس پہ سوری اسکائپ پہ لے لیں گے, پھر وسک لنک پہ ہے, کافی ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں اس میں آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں. جن کو آج اگر مس ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بھی یہ مکس الار کی ریکارڈنگ بھی آپ کو اس وقت مل جائے گی, نمبر دو ابھی جو ری پلے ہوگا سیشن اس میں آپ انشاءاللہ سن لیجیے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو آخری ہے, نماز کے لیے پیدل چلنا, وضو اچھی طرح کرنا مشقت کے ساتھ, یہ ان چیزوں کو ضرور سوچے گی. آخری جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان ہوئی ہے استاذہ جی نے بھی بتائی ہے, یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. درجات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں کیا بتایا تھا کہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں نا, تو ہم نے کوشش کرنی, ہم نے اپنی نمازوں کو, ہم نے اپنی عبادات کو, جیسے ابھی روزہ ایک عبادت ہے اس کو صحیح خالص, اور آج سب سے زیادہ ایک چیز کا جو ذکر ہے خالص, اخلاص, مخلص, مخلص نہیں بننا, مخلص یعنی زبر کے ساتھ جو آئے گا کہ ہم نے مخلص ہو جانا, بنا لینا ہے آپ کو, کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے, مخلص نہیں کرنا. اللہم اخلص نا لوجی, اے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں چاہے تھوڑا ہو, جتنا بھی ہو, پریشانیاں حالات جس طرح کے بھی ہوں, لیکن جب ہم ارادہ کریں گے, کیونکہ دیکھیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارومدار نیت پر ہے, اگر ہم نے نیت خالص کر لی, خالص کا جیسے استاذ نے پہلے بتایا تھا, اس پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا. اگر آپ میں استقامت ہے, آپ کا ارادہ ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اس مقصد کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ٹائم اوپر ہو گیا, انشاءاللہ کل باقی جو بھی چیزیں رہے گی انشاءاللہ کل ریکیپ ہوگا تھوڑا سا. تو پلیز ضرور آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو آپ نوٹس لیتے ہیں اس میں سے ایک دفعہ لازمن جو کچھ آپ کی فیلنگز آتی ہیں نا وہ لازمن شیئر کریں, ہو سکتے آپ کی جو کوئی ایسی ٹپ ہے اس کی وجہ سے دوسروں کے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. ابھی جو تین ایک اور جو سواد کی تھی آخری آیات, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی انشاءاللہ آپ کو ویا ای میل بھی بہت جلد آپ کو سب چیزیں انشاءاللہ سینڈ کر دی جائیں گی, ٹھیک ہے, ایز سون ایز پاسبل, ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ کل بھی ہمیں دوبارہ اس کلاس میں لے کے آئے, اور کوشش کرو اسے جتنا زیادہ ہم سیکھنے والے بن سکیں اسے سیکھیں, بلکہ دوسروں کو بھی لے کے آئیں, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ با عمل بنائے اور ایمان کی حالت میں لے کے جائیں. کیونکہ جس وقت ہم جہنم کا سنتے ہیں نا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اوپر جا کے وہاں پہ لے کے گئے, وہاں پہ چیخوں کی آواز سنی ہے, تو وہ کہتے ہیں کن کی یاد کہہ رہے تھے کہ جہنمیوں کی ہیں, تو اس وقت ضرور دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا, قبر کے سوالوں کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے اپنے کو, ہر چیز کے لیے کوشش کریں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ ہے بہت بہت آپ لوگوں کے کوآپریٹ کا شکریہ, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے بہت صبر کے ساتھ کلاس آپ اٹینڈ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے, ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے, ہمارا ادھر آنا قبول کرے جہاں جہاں بھی ہم ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.